تیار کردہ علمی کیسٹ گھر، کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں۔ علمی کیسٹ گھر، دکان نمبر 5، فاطمہ پلازا، بالمقابل مدنی مسجد، فیڈل بی ایریا، کراچی۔ فون نمبر 6370813۔
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمنون بالله، وقال الله سبحانه وتعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده، وهو الغفور الرحيم. وقال عليه الصلاة والسلام: المؤمنون هينون لينون كالجمل الآنف، إن قيد انقاد، وإن أنيخ على صخرة استناخ، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم دوستو، عزیز اور بزرگو، ہم ایک بڑے مقصد کے لیے جمع ہوئے، اور اتنے بڑے مقصد کے لیے جمع ہوئے ہیں کہ اس سے بڑا مقصد تو کوئی نہیں ہے، لیکن مقصد تک وہ پہنچتا ہے، مقصد تک وہ پہنچتا ہے جو اس تک پہنچنے کے شرائط پورے کر دے۔ مقصد ہدایت ہے، مقصد اللہ تک پہنچنا ہے۔ ہمارے یہاں بات کہنے کا، جمع ہونے کا، کوئی کسی مذاکرے کا مقصد معلومات میں اضافے کا ہونا نہیں ہے، بلکہ یقین کی تبدیلی کی بنیاد پر اور اعمال کی حقیقت کو پہنچنے کی بنیاد پر جمع ہوئے۔ اگر بات کو عظمت کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، عمل کی غرض سے لیا گیا تو بات سے فائدہ ہوگا، اور اگر یہ بات رسمی طور پر سن لی جاوے اور کوئی تبدیلی اس کے ذریعے سے لانا مقصود نہ ہو، اس لیے کہ دین کی ساری بات سے اطاعت مقصود ہے، دین کی بات سے اطاعت مقصود ہے، دین معلومات کے لیے نہیں ہے۔ چند چیزیں ایسی ہیں کہ اگر وہ علم کے ساتھ لگ جائیں تو پھر یہ علم اطاعت پیدا کرے گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ علم کا مقصد، کسی بات کے کہنے کا مقصد محض اطاعت ہے، معلومات مقصد نہیں ہے، لیکن یہ علم اطاعت میں کیسے آوے، یہ علم عمل میں کیسے آوے، اس کے لیے سب سے پہلا کام کہ اس کے سننے کا حق ادا کر دو۔ ایک اس کے سننے کا حق ادا کر دیا جاوے، ایک اس کی تبلیغ کا حق ادا کر دیا جاوے۔ اس کے سننے کا اور اس کی تبلیغ کا، اگر یہ دو حق ادا کر دیے جاویں تو تو علم یقیناً اطاعت پیدا کر دے گا، علم یقین اطاعت پیدا کرے گا اگر اس کے سننے کا حق ادا کر دیا جاوے اور اس کی تبلیغ کا حق ادا کر دیا جاوے. میرے محترم دوستو عزیز و بزرگو، علم کے اندر سے مجاہدہ نکل گیا اور علم کی تبلیغ اور دعوت نبوت کے نہج سے ہٹ گئی، تو پھر علم معلومات کا نام رہ گیا. اس لیے ہمیں دو کام کرنے ہیں اہم، ایک بات کو عظمت اور دھیان سے سننا اور پھر اس کو امت تک پہنچانا اپنے اندر اتارنے کے لیے. مولانا صاحب رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دعوت کا خاصہ ہے یقین کا پیدا کرنا، جس چیز کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہو اس کی دعوت دوسروں کو دو، دوسروں کو دعوت دوسروں کی اصلاح کے لیے درجہ بعد کا ہے. سب سے پہلے تو دعوت کا مقصد اور اس کی ضرورت خود اپنے اندر کسی حقیقت کو پیدا کرنا ہے. اس لیے بات کو عظمت دھیان سے سننا اور پھر اس کی تبلیغ اور اس کو امت تک پہنچانا، اگر یہ دو کام ہو جائیں، اگر یہ دو کام ہو جائیں تو پھر یہ علم اطاعت پیدا کرے گا. اس لیے میرے محترم دوست بزرگو، بات کو عظمت کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اور اپنے اندر تبدیلی لانے کے ارادے سے، اس لیے کہ علم کی غرض تو اطاعت ہے، علم کی غرض اطاعت ہے. اگر علم اطاعت کے لیے اگر علم جو ہے اطاعت کے لیے لیا گیا ہے تو یقیناً اطاعت پیدا کرے گا، اور اگر یہ معلومات کے لیے ہے تو علم معلومات کے راستے، دین معلومات کے راستے سے نہیں آیا کرتا، دین تو یقین کے راستے سے آتا ہے. دین آئے گا زندگی میں یقین کے راستے سے، اور یقین کہ یقین سیکھا جائے گا دعوت کے راستے میں. اصل یہ کام، یہ محنت یقین کے سیکھنے کی محنت ہے. ہمارے آثار رحمتہ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر میں اس کام کا کوئی نام رکھتا تو اس کام کا نام تحریک ایمان رکھتا، اس کام کا نام تحریک ایمان رکھتا اگر میں اس کام کا کوئی نام رکھتا، اس کام کا اگر نام رکھتا تو تحریک ایمان اس کا نام رکھتا. اس لیے کہ عمل کی اساس اور عمل کی بنیاد، جس کے بغیر نہ کوئی عمل اللہ کے یہاں قبول ہوتا ہے، نہ اعمال پر اجر ملتا ہے، نہ اعمال پر استقامت ہوتی ہے. ایمان کے بغیر، ایمان کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، نہ ایمان کے بغیر اعمال پر اجر، کیونکہ حضرت فرماتے تھے ماشاء رحمۃ اللہ علیہ کہ جتنا اس کے یقین میں ضعف ہوگا اتنا اس کے عمل میں ریا ہوگا. اعمال میں ریا داخل ہوتا ہے یقین کی کمزوری سے، اس لیے کہ یقین کی کمزوری اس کے اندر اللہ کی طرف سے ملنے والے اجر کو، احتساب کو کمزور کر دیتی ہے، اور جب احتساب نہ رہے تو پھر اللہ کے غیر سے عمل پر کچھ ملنے کی امید، اسی کو ریا کہتے ہیں، اسی کو شرک کہتے ہیں. اعمال پر اجر ملنے کے لیے بھی یقین شرط ہے، اعمال پر استقامت کے لیے بھی یقین شرط ہے، اعمال پر اللہ کے وعدوں کے پورا ہونے کے لیے بھی یقین شرط ہے. میرے محترم دوست بزرگ عزیزو، امت میں سے ایمان کی محنت نکل گئی، ایمان کی محنت امت میں سے نکل گئی. جو سب سے پہلا کام تھا، جس کو صحابہ کرام فرماتے ہیں تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، کہ ہم نے سب سے پہلے ایمان سیکھا. جو چیز سب سے پہلے سیکھی گئی، جس کی دعوت سب سے پہلے، جس کی دعوت مشترک تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی مشترکہ دعوت ہے، یقین کی، ایمان کی دعوت. سب سے بڑا جو امت سے چوک ہوئی، اور سب سے بڑے نقصان کا جو سبب ہے، وہ ایمان والوں میں سے ایمان کی دعوت کا ختم ہو جانا ہے. ایمان والوں میں سے ایمان کی دعوت کا ختم ہو جانا, اور اتنا ہی نہیں بلکہ ایمان والوں میں ایمان کے دعوے کا پیدا ہو جانا, گویا ایمان کی دعوت کو اپنے لیے سمجھا ہی نہیں. عام تصور یہ ہے کہ دعوت غیروں کے لیے ہے, حالانکہ ایمان کی دعوت, اللہ رب العزت تو ایمان لانے والوں کو ایمان لانے کا حکم فرما رہے, یا ایھا الذین آمنوا آمنوا, ایمان والو تم ایمان لاؤ. میرے محترم دوستو بزرگو, ایمان کوئی ایسی ڈھکی چھپی چیز نہیں ہے. یہ مومن ایسی, مومن کسی ایسی ایسے فرد کا نام نہیں ہے جس کے اعمال سے, اس کی صفات سے, اس کے اخلاق سے, اس کے معاشرے سے, اس کی عبادات سے ایمان نظر نہ آتا ہو. ایمان کی تو حدیثوں میں ایسی علامتیں بتلائی ہیں, ایمان کی حدیثوں میں ایسی علامتیں بتلائی ہیں کہ ان علامتوں کی وجہ سے ہر مومن اپنے ایمان کو دیکھ سکتا ہے, ناپ سکتا ہے. ہر مومن اپنے ایمان کو ناپ سکتا ہے, دیکھ سکتا ہے. ایسی اچھی اچھی حدیثیں مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 6 نمبروں پر حدیثیں جمع فرمائیں. میں تو سب سے پہلے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایمان کی علامتیں حدیثوں میں تلاش کرو, اور ایمان اور یقین کی دعوت کو قرآن نے خود ایمان سکھلایا ہے. قرآن سب سے پہلے ایمان کی طرف داعی ہے. حضرت فرماتے تھے کہ قرآن مکمل دعوت ہے. سب سے پہلے میں عرض کرتا ہوں کہ ایمان کو قرآن کی آیات اور احادیث اور مستند احادیث ان کی روشنی میں ایمان کو بیان بھی کرنا ہے, انہی کی روشنی میں ایمان کو اسی سے ایمان کی علامتیں بھی دیکھنی ہے کہ ایمان کہتے کسے ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے جس ایمان کے لانے کا حکم دیا ہے اس ایمان کو اپنی کتاب میں, اور اس ایمان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے احادیث میں بہت وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے, بہت وضاحت کے ساتھ. کہ مومن, کہ اگر یہ جاننا چاہتے ہو کہ مومن کون ہے تو یہ مومن کی علامتیں ہیں. حدیثوں میں ایمان کی علامتیں تلاش کرو کہ مومن نکیل پڑے ہوئے اونٹ کی طرح ہے. جب مومن کو کوئی نیکی خوش کرے تو یہ اس کے مومن ہونے کی علامت ہے, جب اس کو کوئی گناہ غمگین کرے یہ اس کے مومن ہونے کی علامت ہے. حدیث میں آتا ہے اذا سرت کا حسنت کا وساعت کا سیت کا فانت مومن, بجائے ادھر ادھر کی خرافات بیان کرنے کے ایمان کو قرآن کی, ایمان کو آیات کی, ایمان کو مستند روایات کی روشنی میں بیان بھی کرو تاکہ امت پر ایمان کی حقیقت تو کھلے کہ ایمان کہتے کسے ہیں. امت پر ایمان کی حقیقت تو کھلے کہ ایمان کہتے کس چیز کو ہیں. اگر امت کو ایمان کی حقیقت کی خبر نہیں ہے تو ایمان کا دعویٰ پیدا ہوگا, علامت نفاق کی ہوں گی اور دعویٰ ایمان کا ہوگا, علامت نفاق کی ہوں گی اور دعویٰ ایمان کا ہوگا. میرے محترم دوستو عزیز و بزرگو, سب سے زیادہ ایمان کی دعوت مؤثر ہو سکتی ہے جب اس کو ایمان کو قرآن سے اور ایمان کو حدیث سے بیان کیا جائے. امت کے اندر کلمے کی دعوت کو زندہ کرنا یہ اس محنت کا پہلا مقصد ہے, یہ اس محنت کا پہلا نمبر ہے, یہ اس محنت کا پہلا مقصد ہے کہ امت کو ایمان کی دعوت پر, امت کو ایمان کے حلقوں میں ایمان کے سیکھنے پر امت کو آمادہ کیا جاوے. اس لیے کہ امت ایمان کی طرف سے سب سے زیادہ غافل ہے, جس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے. سب سے زیادہ غفلت امت کے اندر ایمان کی طرف سے ہے. اگر امت میں کسی درجے اعمال ہیں بھی تو ان اعمال پر ان وعدوں کے پورا ہونے کا یقین نہیں. یہ وجہ ہے کہ امت کے اندر چند اعمال ہو کر رہ گئے. یہ اس کی وجہ یہی ہے کہ امت کے اندر چند اعمال ہیں, جزوی دین ہے. دین پر کامیابی کے نہ ملنے کے لیے جہاں ساری وجوہات ہیں, اس میں ایک وجہ خود یہ ہے کہ امت میں ایمان کے نہ ہونے کی وجہ سے دین امت میں جزوی ہے. جزوی دین پر کامل مدد نہیں آیا کرتی, بلکہ بعض ایسے اعمال امت چھوڑے ہوئے ہیں جن کی وجہ سے ساری مددیں رکی ہوئی ہیں. پورا دین آئے گا زندگی میں یقین کے راستے سے, یقین بنے گا دعوت کے ذریعے سے. دعوت کا خاصہ یقین کا پیدا کرنا ہے. مؤسسہ فرماتے تھے جس چیز کو تم اپنے اندر پیدا کرنا چاہتے ہو اس کی دعوت دوسروں کو دو. اس لیے سب سے پہلا کام کامل یقین حاصل کرنے کے لیے کامل یقین کی دعوت دینی ہوگی. ایمان کی دعوت خود ایمان والوں کے لیے ہے. ایمان کی دعوت خود ایمان والوں کے لیے ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, جو محنت صحابہ کرام آپس میں کر رہے تھے وہ امت بھول گئی. جو محنت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل پر کی تھی وہ امت محنت بھول گئی. دعوت کا تصور محض غیروں کے لیے ہو کر رہ گیا. یہاں تک ہوا کہ مسلمان کو اگر ایمان کی دعوت دے تو یوں کہا جاتا ہے کہ ہم تو ہیں ایمان والے, دعوت غیروں کے لیے ہے, ہم تو ہیں ایمان والے. حالانکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا, ایمان والو تم ایمان لاؤ. اور ایمان کیسے لاؤ؟ ایمان لاؤ جیسے ایمان صحابہ کرام لائے ہیں. آمنو کما آمن الناس, ایمان ایسے لاؤ جیسے ایمان صحابہ کرام لائے ہیں. تمام علماء کا اتفاق ہے کہ ناس سے مراد خود صحابہ کرام ہیں. اس لیے کہ ایمان صحابہ ہی نمونہ ہے اور ایمان صحابہ ہی مطلوب ہے. وہ ایمان صحابہ کیسے حاصل ہوگا؟ وہ ایمان صحابہ, ایمان کو صحابہ کی ترتیب پر سیکھو. ایمان کو صحابہ کی ترتیب پر سیکھو. میرے محترم دوست بزرگوں, مساجد کی میں تو یعنی ارادے کے چھ نمبر مسجد کی محنت کے ساتھ, چھ نمبر مسجد کی محنت کے ساتھ جڑے کہ نہیں, مجھے تو یہ عرض کرنا ہے. اگر یہ چھ نمبر مسجد کی محنت کے ساتھ نہیں جڑے تو پھر یہ چھ نمبر ہیں, یہ چھ نمبر ان پر تقریر کر لو, ان پر کتاب لکھ لو, اس پر معلومات کا ذخیرہ جمع کر لو. امت کی جو تربیت مقصود ہے اس محنت سے, وہ تربیت, وہ ترقی, اعمال پر اللہ کے وعدوں کا پورا ہونا, یہ تمام چیزیں انہیں حاصل نہیں ہو سکتی جب تک ابتدا سے ہر نمبر کی محنت کو مسجد سے جوڑ کر نہ چلا جاوے. محنت کا پہلا قدم انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ. اللہ رب العزت نے مسجدوں کے آباد کرنے والوں کو سب سے پہلے فرمایا کہ جو اللہ پر ایمان لانے والے ہیں وہ مساجد کے آباد کرنے والے. تو ہماری محنت کا پہلا قدم, محنت کا پہلا مقصد وہ اعلی یقین کا حاصل کرنا ہے. ایمان کی اعلیٰ سطح، کیونکہ ایمان صحابہ، ایمان صحابہ ہی مطلوب ہے. اس لیے سب سے پہلی ضرورت اس کی ہے کہ امت کو ایمان سیکھنے پر صحابہ کرام کے طریقوں پر جمع کیا جائے. اجلس بنا نؤمن ساعتن، یہ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مستقل دعوت ہے کہ آؤ ایمان سیکھنے کی بنیاد پر جمع ہوں، آؤ ایمان سیکھنے کی بنیاد پر جمع ہوں. اجلس بنا نؤمن ساعتن، آؤ ایمان سیکھنے کی بنیاد پر جمع ہوں. میرے اور آپ کے، ہم میں سے ہر فرد کے ذمہ ہے کہ ہم روزانہ وقت فارغ کریں اس کے لیے کہ آؤ ایمان سیکھیں گے، آؤ ایمان کی دعوت دیں گے. میرے محترم دوست بزرگوں، ایمان والوں میں سے ایمان کی دعوت ختم ہو گئی ہے، اس کو ایمان والوں میں زندہ کرنا یہ ہمارا بنیادی مقصد ہے کہ آؤ بیٹھو تھوڑی دیر ایمان لے آویں. عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابہ کو لے کر بیٹھتے، آؤ تھوڑی دیر کے لیے ایمان لاویں، کہ ہم تو ایمان لائے ہوئے ہیں، ہم کون سا ایمان لاویں. میرے محترم دوست بزرگو، ایمان اس کو کہتے ہیں جو اللہ کے ہاں مطلوب ہے. اس ایمان پر وہ اعمال، کیونکہ اصل میں دعوت کے ذریعے کلمے کا اخلاص چاہیے. کلمہ کا اخلاص چاہیے. کہ کیا ہے کلمہ کا اخلاص؟ کلمہ کا اخلاص یہ ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کلمہ کہنے والے کو حرام سے روک دے. یہ کلمہ کا اخلاص ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کہنے والے کو اس کا کلمہ حرام سے روک دے. اتنا ایمان سیکھنا فرض ہے، فرض عین ہے. اگر یہ پوچھا جاوے کہ یہ محنت فرض عین ہے کہ فرض کفایہ، میرے محترم دوست بزرگوں، اتنا آسان مسئلہ ہے، اتنی آسان بات ہے کہ اگر اس محنت کا مقصد دوسروں کی اصلاح ہے تو دوسروں کی اصلاح والی محنتیں فرض کفایہ ہو سکتی ہیں. اگر اس محنت کا مقصد ہر فرد کو اپنا ایمان اور یقین درست کرنے، اپنے اعمال کو درست کرنے، اپنے اعمال میں ترقی کرنے، اپنے اندر پورا دین لانے، اگر یہ محنت ہر فرد کی اس کی اپنی ذات کے لیے ہے تو اس کے فرض عین ہونے میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. پھر تو یہ کہا جائے گا کہ میں دعوت دے رہا ہوں اپنی ذات کے لیے. ایمان سیکھنا فرض عین ہے، نماز کا سیکھنا فرض عین ہے، علم سیکھنا فرض عین ہے، علم سیکھنا فرض عین ہے، ذکر جس کی اصل اطاعت ہے اس کا وہ ہونا اللہ کی صوفی اطاعت کا ہونا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر ہونا فرض عین ہے. اکرام حقوق کی ادائیگی فرض عین ہے، اخلاص فرض عین ہے. میرے محترم دوست بزرگوں، میں تو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ محنت میری اپنی ذات کے لیے ہے تو ایمان سیکھنا بھی فرض عین ہے، نماز پڑھنا بھی فرض عین ہے، علم حاصل کرنا بھی فرض عین ہے. اور اگر یہ محنت ابھی تک ہمارے خیال میں دوسروں کے لیے ہو رہی ہے، دیکھو اس محنت سے دوسروں کی اصلاح کا ہو جانا یہ ثانوی درجہ ہے. اس محنت کے ذریعے ہر فرد کی اپنی اصلاح مقصود ہے. اس لیے کہ اپنی ذات کی اصلاح مقصود ہے، دوسروں کی اصلاح موعود ہے. اللہ کی طرف سے وعدہ ہے اس محنت پر ہدایت کے دینے کا، جن کی قسم میں ہدایت ہوگی اللہ ان کو اس محنت سے ہدایت دے گا. لیکن اپنی ذات کے لیے یہ محنت اپنی اصلاح کے لیے مقصود ہے. اس لیے یہ سوچنا کہ دعوت دوسروں کے لیے، دعوت تو اس دائی کی اپنی ذات کے لیے ہے، تو سب سے پہلے اس کی ضرورت ہے کہ ہم ایمان کی دعوت کو ایمان والوں میں زندہ کریں. میں عرض کر رہا تھا کہ وہ محنت جو موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل پر کی, جس پر اللہ کے سارے وعدے پورے ہوئے کہ ان میں ایمان کی محنت سے, ان میں تقویٰ, ان میں اللہ کے وعدوں کا یقین, کہ اس نے ان کے ان اعمال اور ان کے صبر, ان کے تقویٰ, ان کے اندر کی ان صفات پر اللہ رب العزت نے اپنے سارے وعدے پورے کر دیے. وتمت کلمۃ ربک الحسنی علی بنی اسرائیل بما صبروا ودمرنا ما کان یصنع فرعون. کہ اللہ رب العزت باطل کو پکڑیں گے حق کی وجہ سے, شرک مغلوب ہوگا یقین کی وجہ سے, شرک مغلوب ہوگا یقین کی وجہ سے, باطل کو پکڑیں گے حق کی وجہ سے. لیکن اگر یہ باطل اہل حق میں سرایت کر گیا, اگر یہ باطل اہل حق میں سرایت کر گیا ہے, اگر ان میں مخلوط معاشرت, اگر ان میں مخلوق معاشرت آ گئی, اگر یہ اپنی تجارتوں میں, اپنے طریقوں میں غیروں کے طریقے پر آ گئے, تو پھر وہ سارے وعدے جو ان پر پورے ہونے والے تھے وہ اللہ کے وعدے پورے نہیں ہوں گے, اس لیے کہ جن کے لیے یہ وعدے نہیں ہیں ان کے طریقے اختیار کر لیے گئے ہیں. اس لیے میرے محترم دوست بزرگوں, ہم سب سے پہلے یقین کے سیکھنے کا ارادہ کریں, سب سے پہلے ایمان کے سیکھنے کا ارادہ کریں کہ سب سے بڑی مایا, سب سے بڑی دولت وہ یقین ہے, جس کے بغیر کسی کوئی عمل نہیں بن سکتا, جس کے بغیر کوئی عمل نہیں بن سکتا. سارے اعمال کی اساس اور بنیاد وہ ایمان ہے. اعمال پر جو اجر مرتب ہوگا وہ بھی ایمان سے ہوگا. لیکن ایمان کسے کہتے ہیں؟ لغتاً ایمان کہتے ہیں کسی کہنے والے کی بات کو, کسی خبر دینے والے کی خبر کو, اس کہنے والے کے اعتماد پر یقینی ماننا, کہنے والے کے اعتماد پر یقینی ماننا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تمام خبروں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتماد پر یقینی ماننا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتماد پر یقینی ماننا. جتنا اعمال پر وعدوں کو یقینی مانے گا, جتنا اعمال کے اندر احتساب پیدا ہوگا, جتنا ان اعمال پر اللہ کے وعدے عملوں پر پورے ہوں گے یقین کی وجہ سے. میرے محترم دوست بزرگوں, اعمال تو امت میں کسی درجے میں ہیں, لیکن ان اعمال پر وعدوں کے پورا نہ ہونے کی وجہ وہ ان اعمال سے وعدوں کے یقین کی کمزوری ہے. کیونکہ اللہ کی جو مددیں اتریں گی وہ تو مددیں تو یقین والوں پر اتریں گی, مددیں یقین والوں پر اتریں گی. جنہوں نے اعمال سے کامیابیوں کا یقین کیا ہوگا, اللہ کی مددیں ان کے لیے اتریں گی. صحابہ کرام نے اس ایمان کو سیکھا, اللہ رب العزت نے پھر ان کے ایمان میں, ان کے ایمان میں جو زیادتی ہوئی, ان کے ایمان میں جو ترقی ہوئی وہ اعمال سے ہوئی, کہ دعوت سے بھی یقین سیکھا اور عمل سے بھی یقین سیکھا. کہ عمل پر اللہ کا جو وعدہ ہے, اس وعدے کے یقین پر اس عمل پر جمے رہے, یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے اس عمل پر اپنے وعدے کو پورا کیا. جو جو عمل سے وعدے پورے ہوتے گئے, اعمال سے بھی یقین بنتا گیا, اعمال سے بھی یقین بنتا گیا. اس لیے میرے محترم دوست بزرگوں, حرام سے بچنے کے لیے, حکم پر چلنے کے لیے سب سے پہلی شرط وہ یقین ہے, سب سے پہلی شرط وہ یقین ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی خبروں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتماد پر یقینی مانو, کہ اگر اس کو یقینی مانا گیا تو اس پر وہ سارے وعدے پورے ہوں گے جو اللہ نے کیے ہیں, اور اگر اس پر یقین نہیں ہے. لیکن یقین میرے بزرگوں دوستو, وہ ظاہر کی چیزوں سے اور ظاہر کے تذکروں سے نہیں بنا کرتا, کیونکہ ایمان بالغیب اصل ہے, ایمان بالغیب اصل ہے, اس لیے غیب کے تذکروں سے یقین بنے گا, یقین بنے گا غیب کے تذکروں سے, جنت کے, دوزخ کے, قبر کے, حشر کے, ملائکہ کے, اللہ کی قدرت کے تذکرے. اللہ رب العزت نے جو کچھ بنایا ہے اس میں غور اور تفکر کرنا, اس سے عبرت لینا, اس کو مستقل عبادت فرمایا, عبادت کہ یہ مستقل عبادت ہے کہ اللہ رب العزت نے جو کچھ بنایا ہے وہ اپنے تعارف کے لیے بنایا ہے. جو اللہ رب العزت تک پہنچنا چاہے اس کو اللہ کے بنائے ہوئے کا انکار کرنا ہوگا, اللہ کے بنائے ہوئے کا, کہ اس سے نہیں ہوتا, کرنے والی ذات اللہ کی ہے. جو اللہ کی عظیم مخلوقات ہیں جتنا ان کا تأثر اپنے اندر سے نکالیں گے, اللہ نے چاند بنایا, سورج بنایا, ستارے بنائے, زمین پھیلائی, پہاڑ لگائے, یعنی جتنا کچھ بنایا ہے وہ تمام کا تمام اللہ کے تعارف کے لیے ہے, سب اللہ کے تعارف کے لیے ہے. جو بنے ہوئے کو پہچاننا چاہے گا اس کو چاہیے, جو بنانے والے کو پہچاننا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ بنے ہوئے کا انکار کرتا جائے. لیے کہ جو بنے ہوئے کا انکار کرے گا وہ بنانے والے تک پہنچ جائے گا. ابراہیم علیہ السلام وہ بنانے والے تک پہنچ گئے اسی راستے سے کہ چاند کا بھی انکار, سورج کا بھی انکار, ستاروں کا بھی انکار, نمرود کا بھی انکار, کرنے والی ذات محض اللہ کی ہے. یہ چیز, یہ محنت بنے ہوئے سے بنانے والے تک, بنے ہوئے سے ہٹا کر بنانے والے تک پہنچا دیتی ہے. لیکن اگر بنے ہوئے سے متاثر ہو گئے, اگر بنے ہوئے سے متاثر ہو گئے تو یہ خود بنا ہوا معبود بن جائے گا. جنہوں نے سورج کو اصل سمجھا وہ مجوسی ہو گئے, جنہوں نے ستاروں کو اصل سمجھا وہ نجومی ہو گئے. کیوں؟ اس لیے کہ بنا ہوا تو بنانے والے کے تعارف کے لیے ہے. بنے ہوئے سے استفادہ نہیں ہوگا بلکہ بنانے والے سے استفادہ ہوگا. آج فرماتے تھے موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ کہ اللہ رب العزت کی ذات عالی سے براہ راست استفادہ کے لیے کائنات کا یقین نکلنا شرط ہے, کائنات کا یقین نکلنا شرط ہے. میرے محترم دوستو بزرگو, اسباب سے استفادہ اللہ کے خزانوں سے کبھی ہو نہیں سکتا. جتنے اسباب ہیں انسانوں کے ہاتھوں میں وہ ان کے امتحان کے لیے, اور جتنے اسباب انسانوں کے ہاتھوں سے باہر ہیں, جتنے بڑے بڑے اسباب ہیں جو انسان کی پہنچ سے باہر ہیں, وہ سارے بڑے بڑے اسباب اور بڑی بڑی مخلوقات اللہ کے تعارف کے لیے. اور اصولی بات ہے کہ بنے ہوئے سے بنانے والے کو پہچانا جاتا ہے. جس میں ذرا بھی عقل ہوگی وہ بنے ہوئے سے بنانے والے کو پہچانے گا, اور جس میں بالکل بھی عقل نہیں ہے اگر اس سے بھی یہ کہا جائے کہ اس جنگل اس میدان میں جو مینگنیاں پڑی ہوئی ہیں, یہ مینگنیاں بتا رہی ہیں کہ یہاں سے اونٹ گزرا ہے یا یہاں سے بکری گزری ہے, اس کو انتہائی کم عقل آدمی بھی یہ کہہ دے گا کہ ہاں میں تسلیم کرتا ہوں کہ یہاں سے اونٹ گزرا ہے. میرے محترم دوست بزرگو, اتنا کچھ اللہ نے بنا دیا کہ اس پر اللہ کو نہ پہچاننا, اس سے بڑی دلالت, اس سے بڑی گمراہی, اس سے بڑی بے عقلی کوئی نہیں ہو سکتی. اس لیے بنا ہوا بنانے والے کے تعارف کے لیے ہے, بنے ہوئے سے بنانے والے تک وہ پہنچے گا, بنے ہوئے سے بنانے والے تک وہ پہنچے گا جو بنے ہوئے کا انکار کرے. یہ ایمان کی دعوت میں اللہ کے غیر کا انکار, اللہ کی ذات کا اثبات, یہ یعنی اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے, اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے, یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے. جتنا اللہ کی ذات کا تعارف کروائے گا امت کو اللہ کے قریب ہوتا جائے گا, یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے. اس لیے ہماری محنت کا پہلا قدم یہ ہے کہ اللہ کی قدرت کو بیان کرو. قدرت کہاں ہے؟ قدرت اللہ کی ذات میں ہے. چاند میں، سورج میں، ستاروں میں، نبیوں میں، فرشتوں میں، کسی میں قدرت نہیں. قدرت اللہ کی ذات میں ہے. اللہ کی ذات سے استفادے کے لیے ان اعمال کو یقین کے ساتھ کرنا ہوگا جن اعمال کے ساتھ اللہ کے وعدے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ قدرت وعدوں کے ساتھ ہے، وعدے حکموں کے ساتھ ہیں. اسباب کے ساتھ نہ اللہ کی قدرت ہے، نہ اسباب کے ساتھ اللہ کے وعدے ہیں. اسباب پر کوئی وعدہ نہیں ہے، اسباب کے ساتھ اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ہے. تجارت کے ساتھ کوئی وعدہ نہیں مال کے ملنے کا، دواؤں کے ساتھ کوئی وعدہ نہیں شفا کے ملنے کا، دواؤں کے ساتھ شفا کے ملنے کا کوئی وعدہ نہیں. اور تجارت پر مال کے ملنے کا کوئی وعدہ نہیں. عہدوں پر عزت کے ملنے کا کوئی وعدہ نہیں. ہتھیاروں پر امن کے ہونے کا کوئی وعدہ نہیں. بلکہ اللہ رب العزت کے وعدے حکموں کے ساتھ ہیں، حکموں کے ساتھ وعدے لگا دیے، اور قدرت اللہ رب العزت نے وعدوں کے ساتھ کر دی. جو اللہ رب العزت کے خزانوں سے براہ راست استفادہ کرنا چاہے، وہ اللہ رب العزت کے حکموں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر اللہ کے وعدوں کے یقین کے ساتھ پورا کرے. یہ ہے ہمارا راستہ، اسی کی دعوت ہے، اسی کی دعوت ہے. اس لیے ایمان کی مجلسوں میں غیب کے تذکروں سے یقین سیکھا جاوے. ایمان کی مجلسوں میں غیب کے تذکروں سے یقین سیکھا جاوے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مجلس میں، آپ اپنی مجلس میں صحابہ کرام سے وعدے فرماتے. ایک نیا آدمی آتا، آپ فرما رہے تھے صحابہ کرام سے کہ یہ حرا کا علاقہ میرے سامنے ظاہر کیا گیا اور میں دیکھ رہا تھا، میں دیکھ رہا ہوں. آپ صحابہ کرام سے بات فرما رہے تھے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ شیما بنت بقیلہ یہ سفید خچر پر سوار، کالی اوڑھنی اوڑے ہوئے، کالی اوڑھنی اوڑے ہوئے سفید خچر پر سوار، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم ہیرا کا علاقہ فتح کرو گے. تو ایک صحابی جو اسی وقت حاضر خدمت ہوئے، جب ہی آئے کان میں بات پڑی کہ آپ فرما رہے تھے کہ ہیرا کا علاقہ جو ہے فتح ہوگا، اور جیسے ہی تم اس کو فتح کرو گے کہ سامنے ایک لڑکی شیما بنت بقیلہ، سفید خچر پر سوار، کالی اوڑھنے اوڑے ہوئے. تو یہ صحابی فوراً بولے کہ یا رسول اللہ، وہ لڑکی تو آپ مجھے دے دیجئے. آپ نے فرمایا ہی اللہ کا، کہ ہاں وہ تمہاری ہے، ہاں ہاں وہ تمہاری ہے. کب حرا کا علاقہ فتح ہوگا، کب وہاں محنت ہوگی، وہ ملے گا نہیں ملے گا؟ کیوں؟ اس لیے کہ جو اللہ کے رسول اور اللہ کے وعدوں میں شک کرتے ہیں ان کے لیے کبھی وعدے پورے نہیں ہوا کرتے. منافقین جب وعدے سنتے تھے تو کہتے تھے ما وعدنا اللہ ورسوله الا غرورا. ایمان والے وعدے سنتے تھے تو کہتے تھے ھذا ما وعدنا اللہ ورسوله وصدق اللہ ورسوله. حالات میں ایمان والوں کا ایمان بڑھا کرتا تھا، منافقین کا نفاق بڑھا کرتا تھا. ہر زمانے میں ایسے حالات آئیں گے جن حالات کی وجہ سے ایمان والوں کو نفاق والوں سے چھانٹ لیا جاوے گا، کہ یہ حالات کو دیکھ کر کہیں گے کہ ما وعدنا اللہ ورسوله الا غرورا، کہ یہ تو منافقین کا نعرہ ہے، کہ خندق کھد رہی تھی تو منافقین یہ کہہ رہے تھے کہ قیصر و کسریٰ کے محلات کے فتح کی خوشخبری سنا رہے ہیں اور اپنی حفاظت کے لیے خندق کھود رہے ہیں. اور ایمان والے کہ جب جب ایمان والوں کو ڈرایا گیا تو ان کے ایمان میں اور ان کے ایمان میں اور اطاعت میں اضافہ ہوا. وما زادهم الا ایمانا وتسلیما, کہ ان میں یقین بھی بڑھ گیا اور ان میں اطاعت بھی بڑھ گئی. اللہ کے وعدوں کے یقین سے ایمان بھی بڑھا, اطاعت بھی بڑھی. میرے محترم دوست بزرگو, اللہ کے وعدے یقین والوں کے لیے پورے ہوتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ قدرت یقین والوں کے ساتھ ہے, قدرت یقین والوں کے ساتھ ہے. چنانچہ ان صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ, وہ جو لڑکی آپ فرما رہے ہیں نا, شیمہ بنت بقیلہ, وہ مجھے دے دی ہے. فرمایا کہ یہ تمہاری ہے. پھر حضرت خالد کے ساتھ وہاں اس علاقے پر وہ علاقہ فتح ہوا, تو یہ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی ہم اندر داخل ہوئے کہ سامنے میں نے دیکھا کہ وہی لڑکی کالی اوڑھنی اوڑھے ہوئے سفید خچر پر سوار, میں نے جاتے ہی اس پر قبضہ کر لیا. خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ انہوں نے اس پر قبضہ کر لیا. فرمایا کہ اس میں تم نے قبضہ کیسے کر لیا؟ کہ یہ تو مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت عطا فرما دی تھی. فرمایا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اس پر گواہ لے کر آؤ. دو صحابی گواہ, دو انصاری صحابی گواہ ہو گئے کہ ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہم سے وعدہ کیا تھا اس وقت ان صحابی نے اسی وقت اس لڑکی کو قبضہ لیا تھا, آپ سے مانگ لیا تھا. خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ لڑکی ان کے حوالے کر دی. میں تو قصہ لمبا ہے, میں تو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جتنے اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے اعمال پر وعدے کیے ہیں, وہ وعدے پورے جب ہوں گے, جب ایک تو ان وعدوں کا یقین ہو, دوسری بات یہ ہے کہ ان عملوں سے حکم کا پورا کرنا مقصود ہو. ان عملوں سے حکم کا پورا کرنا مقصود ہو, ان عملوں سے دنیا کی طلب مقصود نہ ہو. میرے عزیز دوستو بزرگو, اس زمانے میں دین اس لیے اختیار کیا جاتا ہے, یا بلکہ امت اپنی جہالت سے یوں سمجھتی ہے کہ دین پر چلنا وہ اپنے حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے ہے. دین حالات ٹھیک کرنے کے لیے نہیں ہے, دین تو حکم پورا کرنے کے لیے ہے. جنہوں نے دین کو حالات کے لیے سمجھا ہے, انہوں نے دین کو حالات کے بقدر اختیار کیا ہے. جتنے دین سے ان کے حالات ٹھیک ہو جائیں اتنا دین اختیار کریں گے, بلکہ ساری زندگی دین سے خالی. یہ پوچھیں گے کہ ہم پر اس طرح کے حالات آ گئے ہیں, ہمیں ان حالات میں کیا عمل کرنا چاہیے. اتنا عمل اختیار کریں گے جتنے عمل سے اس وقت کا حال, اس وقت کی پریشانی ختم ہو جائے. جب وہ پریشانی ختم ہو جائے گی یہ دین چھوڑ دیا جائے گا. دین حالات ٹھیک کرنے کے لیے نہیں ہے, دین تو حکم پورا کرنے کے لیے ہے. دین حکم پورا کرنے کے لیے ہے, دین حالات ٹھیک کرنے کے لیے نہیں ہے. دین سے تو حالات کا ٹھیک ہو جانا موعود ہے, یعنی اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ اس دین پر حالات کو درست کر دیں گے. لیکن امت دین اختیار کرے حالات ٹھیک کرنے کے لیے, تو اتنا دین اختیار کرے گی جتنی امت کی پریشانیاں ہیں, بلکہ امت کا وہ طبقہ جس کو یوں کہہ لو کہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ملنے کی وجہ سے اچھے حالات میں ہے, وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے اللہ راضی ہے, ہم اچھے حال میں ہیں, ہم سے اللہ راضی ہے, ہم اچھے حال میں ہیں, ہمیں دین کی ضرورت نہیں ہے. عام طور سے امت کا خیال یہ ہے کہ وہ دین پر چلے جس کو دنیا کی کوئی پریشانی ہو. میرے محترم دوست بزرگوں, دین دنیا کے لیے دیا ہی نہیں گیا ہے. اللہ کی اطاعت اللہ کا حق ہے. اس لیے دین کو اختیار کرو بطور حکم کے. اگر دین کو حالات کے لیے اختیار کیا گیا تو پھر دین حالات کے بقدر ہوگا، جب حالات ٹھیک ہو جائیں گے تو دین چھوڑ دیا جائے گا، دین ایسا ہو جائے گا دنیا کے لیے جس طرح بیمار کے لیے دوا ہوتی ہے، جس طرح بیمار کے لیے دوا ہوتی ہے اس طرح دین ہو جائے گا کہ وہ دین اختیار کریں گے اپنے حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے، ان کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے تو یہ دین کو چھوڑ دیں گے. اس لیے دین تو حکم کے لیے ہے، حالات کے لیے نہیں ہے. اور دین پر سارے وعدے پورے ہوں گے بشرط یہ کہ تم نے دین کو حکم کے لیے اختیار کیا ہو، دین کو دنیا بنانے کے لیے اختیار نہ کیا ہو. سارا دین زندگی میں اس راستے سے آئے گا، اطاعت کے راستے سے، یقین کے راستے سے. لیکن اگر اللہ کے وعدوں کا یقین نہیں ہے تو پھر دین بوجھ بن جائے گا. دین کیا بنے گا میرے محترم دوستو؟ بوجھ بنے گا. کیوں؟ کہ وہ عمل بوجھ بن جاتا ہے جس عمل میں سے احتساب ختم ہو جائے کہ اللہ ہمیں اس پر کیا دیں گے. جب اعمال میں سے احتساب نکل گیا تو پھر اعمال بوجھ بنیں گے، کہ اعمال بوجھ بنیں گے جب اعمال میں سے احتساب نکل جائے گا. اور جب تک احتساب نہ ہو عمل میں، کہ جب تک عمل میں احتساب نہیں ہوگا اجر کیسے ہوگا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا اجر لمن لا حسبۃ لہ، کہ جس میں احتساب نہیں اس کو اعمال پر اجر کیسے ملے گا؟ کہ اعمال پر اجر ملنے کے لیے احتساب شرط ہے، اعمال پر احتساب کے لیے ایمان شرط ہے. اس لیے اعمال کے ساتھ ایمان اور احتساب کو جوڑا گیا ہے. من صام ایمانا واحتسابا، من قام ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ ایمان اور احتساب، ایمان کی وجہ سے احتساب ہوگا، احتساب کی وجہ سے اجر ہوگا. ورنہ جب اعمال پر اللہ رب العزت جو کچھ دینے والے ہیں وہ یقین، اس کے ملنے کا یقین کمزور ہو جائے گا، تو سمجھتے تھے کہ احتساب کی کمزوری سے اور ایمان کی کمزوری سے اعمال کے اندر ریا داخل ہو جاتا ہے. زندگیوں میں یقین کے راستے سے ہی آئے گا. ہم اگر یہ سمجھیں کہ ایمان والے تو ہم ہیں، اس لیے ایمان کی تو ضرورت نہیں ہے، علم کی ضرورت ہے. دیکھو میں سب صاف عرض کرتا ہوں کہ ایمان، اعمال تو ایمان کی بنیاد پر ہوں گے، علم کہ علم تو رہبری کرے گا، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ سنت ہے، یہ بدعت ہے، یہ تو عمل، علم عمل کا درجہ بتائے گا، علم عمل کا طریقہ بتلائے گا، علم عمل کا حکم بتلائے گا. لیکن اس علم کے مطابق خدا کی قسم یقین کے سوا کوئی چیز چلانے والی نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے المؤمن کالجمل الآنف، کہ مومن نکیل پڑے ہوئے اونٹ کی طرح ہے. میرے محترم دوست بزرگو، اگر معلومات کے ذریعے سے عمل ہوا کرتے، اگر معلومات کے ذریعے عمل ہوا کرتے تو معلومات تو امت کو بہت ہے. حضرت فرماتے تھے کہ معلومات تو دین کی غیروں کو بھی ہو سکتی ہے، دین کی معلومات غیروں کو بھی ہو سکتی ہے. اس لیے عمل کے اساس یقین ہے، عمل کے اساس یقین ہے، اور عمل کا امام علم ہے، عمل کا امام علم ہے. علم رہبری تو کرے گا، لیکن علم چلائے کہ نہیں، عمل یقین سے ہوگا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ علم کے بغیر بھی عمل قبول نہیں ہوگا، جس طرح اخلاص کے بغیر عمل قبول نہیں ہوتا. جو درجہ ایمان کا ہے وہ درجہ اخلاص کا ہے، جو درجہ اخلاص کا ہے وہی درجہ علم کا ہے. عمل میں اخلاص کا اور علم کا برابر کا درجہ ہے. جو درجہ عمل میں اخلاص کا ہے وہی درجہ عمل میں علم کا ہے. اگر اخلاص ہے اور علم نہیں ہے تب بھی عمل مردود ہو جائے گا. اس لیے کہ اللہ رب العزت کے یہاں جہالت پر کیے جانے والے اعمال وہ قابل عذر بھی نہیں ہے قابل قبول بھی نہیں ہے. عمل کے لیے جس طرح اخلاص شرط ہے اس طرح عمل کے لیے علم بھی شرط ہے. میں تو عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ عمل کی قبولیت کے لیے یقین شرط ہے, عمل کی قبولیت کے لیے اور عمل پر استقامت کے لیے سب سے پہلی شرط یقین ہے. جب ایمان بنے گا تو اعمال اندر کا تقاضا بنیں گے اور یہ علم یہ ایمان علم کے مطابق خود چلائے گا, یہ ایمان علم کے مطابق خود چلائے گا, ایمان علم کے مطابق خود چلائے گا. کہ ایمان تو مومن کے لیے نکیل ہے, ایمان مومن کے لیے نکیل ہے. ایسی علامت حدیث کے اندر ایمان کی بیان کی ہیں کہ میں اور آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ میرے ایمان کا کیا حال ہے. اس لیے میرے محترم دوستو ہم یقین سیکھیں تاکہ اعمال کا معیار قائم ہو. جتنی جو سطح یقین کی ہوگی وہ سطح عمل کی ہوگی, جو سطح یقین کی ہوگی وہی سطح عمل کی ہوگی. اس لیے اپنے اعمال کو سنوارو کہ سب سے پہلے ایمان کے بعد نماز کا حکم ہے. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جو اسلام لاتا تھا ہم اس کو سب سے پہلے نماز سکھلاتے تھے. جو ایمان لاتا تھا ہم اس کو سب سے پہلے نماز سکھلاتے تھے. کہ نماز تو اللہ کے خزانوں سے براہ راست استفادے کے لیے ہے. اس کا کیا مطلب کہ مومن نمازی ہے اور پھر پریشان ہے. میرے دوست بزرگوں نماز کے ذریعے سے وہ لے گا جو پہلے نماز کو بنا تو لے. نماز کو عبادت بناؤ. کہ نماز کے لیے سب سے پہلا حکم نماز کو قائم کرنے کا ہے. نماز قائم کرو. اگر یوں کہہ دیا جاوے کہ ہم نماز قائم کرنے والے نہیں ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے. میرے محترم دوستو عزیز و بزرگو جب تک نماز کو قائم نہیں کیا جائے گا یعنی نماز کو اطاعت پر نہیں لایا جائے گا اس وقت تک نماز کے ذریعے سے جو پورا دن زندگیوں میں آنا ہے نماز کے راستے جو پورا دن زندگی میں آنا ہے وہ زندگی میں دین نہیں آئے گا. کیونکہ نماز قائم نہیں ہوئی, نماز کو اطاعت پر نہیں لایا. نماز کا قائم کرنا ہے صلوا کما رأیتمونی اصلی. اچھے اچھے پرانے نمازی ملیں گے جن کا خیال یہ ہے کہ رکوع سجدے کا نام نماز ہے. یعنی نماز کو سنوار کر نماز کو بنا کر پیش کرنے کا عام مزاج نہیں ہے. اقم الصلاۃ لذکری, موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے کلمے کے بعد نماز کے قائم کرنے کا حکم دیا کہ نماز قائم کرو. اقم نماز قائم کرو کہنے کے لیے, میری یاد کے لیے. جتنا نماز کو سوارا جاوے گا یہ نماز ذکر بنے گی. اس لیے کہ ذکر تو اصل میں صحیح اطاعت کو کہتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ فرماتے ہیں کہ ہر اطاعت کرنے والا ذاکر ہے, جو عمل کو بگاڑ رہا ہے غافل ہے, جو عمل کو سنوار رہا ہے وہ ذاکر ہے, جو عمل کو سنوار رہا ہے وہ ذاکر ہے. سب سے پہلے نماز کو اطاعت پر لاؤ. اگر یہ نماز اطاعت پر آئی تو یہ نماز اطاعت پر لاوے گی. یقینی بات ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, کہ نماز قائم کرو کہ نماز کا قائم کرنا ہی منکرات سے روکے گا. اس لیے جس کی نماز اس کو منکرات سے نہ روکے وہ اپنی نماز کے اندر کمی تلاش کرے کہ میری نماز میں کیا کمی ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں اور منکرات میں پڑھا ہوا ہوں. نماز بھی اور جھوٹ بھی, نماز بھی اور سود بھی, نماز بھی اور غیبت بھی. اس لیے کہ میرے بزرگو دوستو, جس طرح کلمے کا اخلاص ہے اس طرح نماز کا بھی اخلاص ہے. جس طرح کلمے کا اخلاص مومن کو حرام سے روکے گا, کہ اس طرح نماز کا اخلاص نمازی کو منکرات سے یقیناً روک دے گا. کہ نماز کا اخلاص نمازی کو منکرات سے یقیناً. ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ, فلاں شخص ہے جو رات کو نماز پڑھتا ہے صبح چوری کرتا ہے. آپ نے فرمایا کہ اس کو اس کی نماز عنقریب اس برائی سے روک دے گی کہ جس کے اعضا خطا کر رہے ہیں, اس کے اعضا نماز میں پابند نہیں ہیں. ورنہ جو اپنے اعضا کو نماز کے اندر پابند کر لے, اس کے اعضا نماز سے باہر خطا نہیں کر سکتے, اس کے اعضا نماز سے باہر خطا نہیں کر سکتے جو اپنے اعضا کو نماز میں قابو میں کر لے. وہاں سر رحمتہ اللہ علیہ دسترخوان پر بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے تھے, ایک صاحب ایک پلیٹ میں شوربہ لے کر گزرے, تو پلیٹ میں سے کچھ شوربہ پلیٹ میں شوربہ لے کے چل رہے تھے, وہ کچھ شوربہ کچھ سالن پلیٹ میں سے گر گیا, ٹپک گیا, ہاتھ ہل گیا, یا نظر ادھر ادھر اٹھائی تھی کہ وہ جو ہے اس پلیٹ کا بیلنس ہوا, پلیٹ ہل گئی, شوربہ گر گیا تھوڑا سا. وہاں سر نے دیکھ لیا, حضرت دیکھ کے وہیں سے چیخ کر فرمایا, ان صاحب کو آئے تھے پرانے پرانے ساتھی تھے, حضرت چیخ کے فرمایا وہیں سے کہ اپنی نماز ٹھیک کرو. شوربہ گرا پلیٹ میں سے, پلیٹ میں سے شوربہ گرا ہے, اس کا نماز سے کیا تعلق ہے؟ حضرت چیخ کے فرمایا کہ نماز ٹھیک کرو. صاحب کہنے لگے کہ حضرت شوربہ ہے پلیٹ میں ہے, پتلا شوربہ ہے, لے کے چل رہا ہوں, گر گیا. حضرت نے فرمایا کہ جب مومن اپنے اعضا کو نماز کے اندر قابو کر لیتا ہے تو اس کے اعضا نماز سے باہر اللہ کے حکموں میں تو خطا کرنا دور کی بات ہے, اس کی اپنی دنیاوی ضرورتوں میں بھی اس کے اعضا خطا نہیں کریں گے. اس لیے نماز پابند کرنے کے لیے ہے, نماز آزاد کرنے کے لیے نہیں ہے. کہ آج تو امت اس پر ہے کہ ہاں تم نماز پڑھو پھر جو چاہو کرو, کہ جس کی نماز نے اس کو پابند نہیں کیا یہ شخص اپنی نماز کا پابند نہیں ہوا. نماز کی پابندی صرف نماز پڑھ لینے کو نہیں کہتے, بلکہ نماز کو قائم کرنا نماز کا اہتمام ہے. کہ اس نے نماز کی پابندی کی ہے کہ اس نے نماز کو قائم کر لیا. قائم کرنا کہتے ہیں کسی چیز کو بالکل درست کر دینا, سیدھا کر دینا. اس لیے میرے محترم دوستو, ہم اپنی عبادات کو سنواریں. عبادت تو صحیح اطاعت کو کہتے ہیں, صلو کما رایتمونی اصلی, یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے. اور یہ صلو کما رایتمونی اصلی صرف نماز کے لیے نہیں ہے, یہ صلو کما رایتمونی اصلی یہ سارے دین کا یہی حکم ہے. نماز سارا دین نہیں ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ نماز دین کا ستون ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ نماز اسلام کی بنیادوں میں سے ہے. نماز اسلام کی بنیادوں میں سے اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن سارا دین نماز کو سمجھ لیا جائے اور امت نماز پر رہ جائے صرف, یہ کہنا کہ نماز تو ہم پڑھتے ہی ہیں, میرے محترم دوستو بزرگو, یہ دین کا انحطاط ہے. انحطاط دین کا کمال نہیں ہے. کیونکہ نماز وہ آخری چیز ہے کفر اسلام کے درمیان, کہ اگر خدا نہ کرے مسلمان کی زندگی میں نماز نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہ آخری بات دنیا سے جاتے جاتے یہ تھی کہ جس شخص کی زندگی میں نماز نہیں اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیزہ مارا گیا, وہ بے ہوش ہو گئے, اور اطباء حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے مایوس ہونے لگے کہ جو دودھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پلایا گیا وہ زخم کے راستے سے باہر آ گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو ہوش میں کیسے لایا جائے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے کان میں یہ کہا گیا امیر المومنین نماز. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو فوراً ہوش آ گئے, فوراً ہوش آ گیا, تو یہ فرمایا نماز کہ اس شخص کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں جس کی زندگی میں نماز نہیں. میرے بزرگو دوستو, دین عبادت صرف نماز کا نام نہیں ہے بلکہ پورے دین کا, پوری اللہ رب العزت کی مکمل اطاعت کا نام عبادت ہے. اللہ رب العزت کی مکمل عبادت کا نام اطاعت ہے, مکمل عبادت کا نام دین ہے. دین پوری عبادت پورے دین کو کہتے ہیں جس میں نماز بھی ہے, روزہ بھی ہے, حج بھی ہے, زکوٰۃ بھی ہے, ذکر بھی ہے, تلاوت بھی ہے, تجارت بھی ہے, دعوت کی محنت بھی ہے, پڑوسیوں کے حقوق بھی ہیں, سنتوں کا اہتمام بھی ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے تو 10 چیزوں کو عبادت گنوایا ہے, 10 چیزیں کو, کہ 10 چیزیں عبادت ہیں, 10 چیزیں عبادت ہیں, نماز اور روزہ اور حج اور زکوٰۃ, ذکر اور تلاوت, دعوت کی محنت اور تجارت, پڑوسیوں کے حقوق اور سنتوں کا اہتمام. لیکن بات صاف صاف عرض کروں کہ مسلمان اس وقت تک مسلمان نہیں دکھایا, اس وقت تک مسلمان نہیں پہچانا جا سکتا جب تک مسلمان کے اندر پورا دین نہ ہو. دیکھو, فرائض اسلام کی بنیادیں ہیں. فرائض کیا ہیں؟ اسلام کی بنیادیں ہیں. پھر اسلام کیا ہے؟ پھر اسلام کیا ہے؟ فرائض اسلام کی بنیادیں ہیں. کہ ان بنیادوں کے بغیر نہ معاشرہ قائم ہوگا نہ معاملات قائم ہوں گے. پھر اسلام کیا ہے؟ بنی الاسلام علی خمسین. کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزیں ہیں. اسلام کی بنیاد کیا ہے بھائی؟ اسلام کی بنیاد 5 چیزیں ہیں. اسلام کی بنیاد 5 چیزیں ہیں. تو بنیاد ہوتی ہے, بنیاد نہیں نظر آیا کرتی, بنیاد سے واسطہ نہیں پڑا کرتا, بنیاد سے واسطہ نہیں پڑتا. اس میں کوئی شک نہیں کہ عمارت بغیر بنیاد کے قائم نہیں ہوتی, عمارت بغیر بنیاد کے قائم نہیں ہوتی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن بنیادیں نہیں نظر آیا کرتی, کہ ان بنیادوں پر عمارت نظر آتی ہے. اسلام, کہ اسلام تو ایک ایسی عمارت ہے, یعنی مسلمان کا اسلام ایک ایسی اطاعت ہے کہ جس سے مسلمان ہر حال میں غیروں سے ممتاز نظر آئے گا. ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا. میرے محترم دوستو, جب تک تقوی کے ذریعے پورا دین نہیں آئے گا زندگی میں, اس وقت تک مسلمان غیروں سے الگ نظر نہیں آ سکتا. جو امتیاز حاصل ہوگا امت کو, وہ امتیاز تقوی سے حاصل ہوگا. اور تقوی کسی ایک گناہ سے بچنے کو نہیں کہتے, بلکہ تقوی تو اللہ رب العزت سے تنہائی میں ڈرنے کو کہتے ہیں. اللہ سے تنہائی میں ڈرنا. میں عرض کر رہا تھا کہ اسلام کی بنیاد ہیں 5 چیزیں. تو بنیاد پر عمارت ہوتی ہے, یہ تو اسلام کی بنیادیں ہیں, یہ نظر نہیں آئیں گی. مسلمان کی نماز مسجد میں, مسلمان کا روزہ اس کے پیٹ میں, مسلمان کا حج بیت اللہ میں, مسلمان کہ مسلمان کا روزہ اس کے پیٹ میں, حج بیت اللہ میں, نماز مسجد میں, زکات کہ زکات مسلمان مسلمان کو دے گا. اگر مسلمان اپنے معاشرے میں, اپنے معاملات میں, اپنے اخلاق میں, اور مسلمان اپنے لباس میں, اپنی شادیوں میں, اپنے ان وہ لائنیں جس میں غیر اور اپنے سب مشترک ہیں, جب تک مسلمان اس میں سنت والی زندگی پر 100% نہیں آئے گا, اس وقت تک مسلمان غیروں سے الگ پہچانا نہیں جا سکتا. حیات صاحب نے لکھا ہے کہ جب تک اسلام میں آنے والے غیروں سے پوری طرح الگ نہیں ہو جائیں گے, اس وقت تک ان کے اعمال اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوں گے. ہم نے دین کو محدود کر دیا ہے نماز تک, باقی زندگی کے تمام شعبوں میں ہم نے سمجھوتا کیا ہوا ہے, دوستی کی ہوئی ہے غیروں کے ساتھ. ہم تجارت میں آپ کے ساتھ, ہم معاشرے میں آپ کے ساتھ, ہم معاملات میں آپ کے ساتھ. ہاں ہم عبادت کریں گے کہ نہیں, صرف عبادت کا نام, صرف نماز کا نام پورا دین نہیں ہے, صرف فرائض کا نام اسلام نہیں ہے. فرائض تو اسلام کی بنیادیں ہیں جس پر عمارت قائم ہوگی. پھر عمارت کیا ہے کہ اخلاق اور معاملات اور معاشرہ. میرے بزرگ دوستو, اگر امت میں سے اخلاق کا, معاملات کا, معاشرے کا دین نکل جاوے تو پھر مجاہدے کا دین نکل گیا. اس لیے کہ سنت سے بڑھ کر مجاہدے کا میدان کوئی ہے نہیں. سب سے بڑا مجاہدے کا میدان سنتوں کا اہتمام ہے, اس سے بڑا مجاہدے کا کوئی میدان نہیں ہے. اس زمانے کا سب سے بڑا جہاد ہے, سب سے بڑا جہاد مسلمان کا سنت پر عمل کرنا. جو سنت پر قائم ہے وہ ہے اصل مجاہدے کے میدان میں. آپ نماز پڑھیں, آپ روزہ رکھیں, آپ زکات دیں, آپ حج کریں, غیروں کو اس سے کوئی پریشانی نہیں ہے. لیکن اسلامی تجارت, اسلامی معاشرہ, اسلامی حیات کے سب سے زیادہ جو مسلمان کو رکاوٹیں پیش آئیں گی وہ اس میں آئیں گی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ چیز مسلمان کو سنت والی زندگی تو مسلمان کو مجتمع کر دے گی, مسلمان کو مجتمع کر دے گی, مسلمان کو سنت والا معاشرہ مجتمع کر دے گا. لیکن اگر ان کے طریقے غیروں والے ہیں تو پھر ان کی عبادات میں سے اور ان کی تجارتوں میں سے اور ان کے معاملات میں سے اللہ کے احکامات نکلیں گے, یقینی بات ہے. اس لیے میرے محترم دوستو بزرگوں, پورا دین آوے زندگی میں, پورا دین, اس میں کوئی شک نہیں کہ پورا دین نماز کے راستے سے آوے گا, لیکن نماز پورا دین نہیں ہے. نماز پورا دین نہیں ہے. پورا دین یہ ہے کہ اللہ کا ہر حکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پورا ہو, یہ پورا دین ہے. اس لیے ہمیں اللہ کی ذات سے براہ راست فائدے اٹھانے کے لیے اللہ کے احکامات دیے گئے ہیں. تو نماز پر پہلی محنت اس کی ہے, نماز پر پہلی محنت اس کی ہے کہ نماز کو یقین پر لاؤ نماز کی دعوت سے. اس لیے ہمارا اعمال کی طرف امت کو بلانا بطور یقین کے ہے, امت کا اعمال کی طرف بلانا بطور یقین کے ہے. میرے بزرگ دوستو, علماء نے لکھا ہے کہ احکامات کے علم سے تو عمل مقصود ہے, لیکن اللہ تعالی کی وحدانیت کا علم تو بالذات مقصود ہے. اللہ کی بڑائی کی طرف, اللہ کی یکتائی کی طرف, اللہ کی قدرت کی طرف, اللہ کی عظمت کی طرف امت کو بلانا, اور اللہ کے احکامات کی طرف بطور یقین کے بلانا, یہ بذات خود مقصود ہے. इसलिए हम एक नमाज पर मेहनत करेंगे इसके जाहिर के एतबार से, एक नमाज पर मेहनत करेंगे इसके बातिन के एतबार से। कि इसके बातिन के एतबार से क्या मेहनत है, कि इसके बातिन के एतबार से इस पर दो मेहनतें हैं, एक अल्लाह के ध्यान की मेहनत नमाज पर, एक नमाज से मसाइल को हल कराने की कोशिश, नमाज से मसाइल को हल कराने की कोशिश। अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह फरमाते हैं कि अपनी हाजतों को फर्ज नमाजों के लिए उठाकर रखो, इहमलू हवाइजकुम अलल मक्तूबा, अपनी हाजतों को फर्ज नमाजों के लिए उठाकर रखो। मेरे बुजुर्ग दोस्तों, हमें नमाज के जरिए से लेना लेना नहीं आया, इसलिए हम ये समझते हैं कि नमाज आमाल आखिरत के लिए, असबाब दुनिया के लिए। यानी कितनी उल्टी बात है कि मुसलमान असबाब बनाकर फिर अल्लाह से दुआएं करता है, हालांकि मुसलमान के अल्लाह ने असबाब पर इससे कोई वादा नहीं किया। हमने तवक्कुल को जोड़ लिया है असबाब के साथ। कितनी हैरत की बात है कि एक मुसलमान यूं कहे कि भाई देखो तुम दुकान कर लो, तुम दुकान कर लो, फिर अल्लाह पे भरोसा कर लो। जमींदार से कहा जा रहा है तुम जमीन पर मेहनत कर लो, जो जाहिरी मेहनत है, फिर अल्लाह पर भरोसा कर लो। यानी हैरत की बात यह है कि तवक्कुल को बजाय तकवे के साथ जोड़ने के, तवक्कुल को बजाय यकीन के साथ जोड़ने के, तवक्कुल को बजाय एहतसाब के साथ जोड़ने के, तवक्कुल को जोड़ा है असबाब के साथ। ये कहना कि हमारे जिम्मे सबब पूरा कर देना है, अल्लाह के जिम्मे उस पर कामयाबी दे देना है। मेरे बुजुर्गो दोस्तों अजीजों, मैं साफ अर्ज करता हूं, ये जाब्ता अल्लाह के गैरों के साथ है। ये जाब्ता अल्लाह का किसके साथ है? गैरों के साथ। ये जाब्ता अल्लाह का गैरों के साथ है कि तुम सबब बनाओ और हम तुम्हारे असबाब में कामयाबी लावें, उनके हथियारों में और उनकी पैदावार में और उनकी तिजारतों में, उनके कारखानों में, उनकी मसनूआत में सब छूट। क्यों? इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत गैरों को उनके असबाब में कामयाब कर करके उनको मुतमईन रखना चाहते हैं। गाफिल ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياه الدنيا واطمئنوا بها والذين هم عن اياتنا غافلون کہ اللہ رب العزت انہیں اپنی نشانیوں سے اندھا رکھنے کے لیے اور ان کو پکڑنے کے واسطے زیادہ ڈھیل دینے کے لیے ان کو ان کے اسباب میں سہولتیں دے رہے ہیں۔ اور مسلمان کہ مسلمان کا یہ کہنا ایک مومن کا یہ کہنا کہ ہمارے ذمہ سبب بنانا اللہ کے مدد اللہ کی طرف سے آئے گی۔ دیکھو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ توکل کو جوڑو اللہ کے وعدوں کی لائن کے ساتھ۔ کہ اللہ کے وعدے کس لائن سے ہیں؟ کہ اللہ کے وعدوں والی لائن اس کے احکامات کی ہے۔ پھر توکل کو اسباب کے ساتھ کیسے جوڑ لیا؟ دیکھو توکل کو اسباب کے ساتھ جوڑ لینا یہ تو یعنی اللہ تعالی سے جھوٹی امیدیں باندھنا ہے۔ اس کو تو حدیث میں عاجز کہا ہے۔ عاجز کون ہے؟ عاجز کہ عاجز وہ ہے جو اللہ پر لمبی لمبی امیدیں گھڑ لے۔ خود اپنے خواہشات کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور اللہ پر لمبی لمبی امیدیں، اللہ سے لمبی لمبی امیدیں باندھی ہوئی ہیں۔ العاجز من اتبع نفسه وهواه وتمنى على الله الاماني۔ ہاں یہ ہے وہ آدمی جس نے توکل کو سبب کے ساتھ جوڑ لیا۔ اللہ رب العزت نے جن راستوں سے وعدے کیے ہیں ان راستوں سے توکل کو جوڑا ہے۔ اس لیے توکل کے لیے یقین شرط، توکل کے لیے تقوی شرط، توکل کے لیے احتساب شرط ہے۔ من يتق الله يجعل له مخرجا وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ کہ اللہ کس کے لیے کافی ہے؟ کہ جس پر توکل کرے۔ کہ توکل کون کرے؟ کہ جو یقین کے ساتھ اس راستے کو اختیار کرے جس راستے سے اللہ کے وعدے ہیں۔
اسباب کے ساتھ جب اللہ کے وعدے نہیں تو اسباب کے ساتھ توکل کیسے ہو سکتا ہے؟ صاف بالکل صاف بات ہے، ذرا سمجھ سے کام لینے کی ضرورت ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا دار اسباب ہے، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ اسباب اختیار کرنے ہیں، امت سے ان کے اسباب کو ترک نہیں کرانا، امت سے ان کے اسباب کو ترک نہیں کروانا ہے، چھڑوانا نہیں ہے کہ اسباب چھوڑ دو. کہ نہیں، اسباب کی اختیار کرنا تو نبیوں سے چلا آ رہا ہے، صحابہ سے چلا آ رہا ہے. لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ جس چیز کے ساتھ اللہ کا وعدہ نہیں ہے اس کو مؤخر کرو، جس راستے کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے اس کو مقدم کرو، اعمال کو اسباب پر مقدم کرو. کہ اعمال کو اسباب پر مقدم کرو، کہ جب اعمال کو اسباب پر مقدم کرو گے تو پھر اللہ رب العزت اپنے وعدے پورے کریں گے، کیونکہ وعدے حکموں کے ساتھ ہیں، اسباب کے ساتھ نہیں ہیں. اگر اسباب کے ساتھ کوئی وعدہ ہوتا تو دنیا میں لوگ اپنے اسباب میں ناکام نہ ہوتے. اس لیے میرے بزرگوں، دوستو، عزیزوں، ہم زندگی میں اعمال کو بطور یقین کے لائیں، عمل کو کرو یقیناً، اسباب اختیار کرو حکم کے طور پر، غیر یقینی طور پر. ہے ان وعدوں کا تأثر پیدا کرنا مقصود ہے، اور اعمال ان وعدوں کے یقین کے ساتھ، ان فضائل کے دھیان کے ساتھ، ان فضائل کے استحضار کے ساتھ کروانا مقصود ہے. ورنہ عمل ہے فضائل کے دھیان نہ ہونے کی وجہ سے ان اعمال میں سے احتساب نکلا ہوا ہے. جب عمل میں سے احتساب ہی نکل گیا تو پھر اس عمل میں کیا لذت رہ گئی؟ دیکھو تو صحیح، ایک آدمی ایک قیمتی گھڑی باندھتا ہے، ہر وقت اسے دیکھے گا، ہر وقت دکھلائے گا، اس کو اس کی قیمت، اس کے اندر، اس کو، اس کے دل میں اس کی قیمت نے عظمت پیدا کی ہوئی ہے اس کی گھڑی کی. لیکن ہمارے اعمال کے ساتھ احتساب نہیں ہے، اس لیے اعمال کی کوئی قیمت نہیں ہے. نماز کے بعد کی سنتوں کا اہتمام نہیں، یعنی نماز کے بعد کی دعاؤں کا اہتمام نہیں. تلاوت ہو رہی ہے میرے دوستو، وہ تو ہر عمل ذکر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہر عمل کی جان احتساب، اور ہر عمل کی جان اللہ کا دھیان ہے. جب اعمال میں سے احتساب نکل جائے گا تو پھر یہ اعمال عادت بنیں گے. عادت ہمیں عادت نہیں بنانی، ہمیں تو عبادت بنانی ہے. عبادت، اس لیے اصل ذکر اللہ کا دھیان ہے. ہمیں اللہ کا دھیان باقی رکھنے کے لیے اللہ کو یاد کرنا ہے. سارے اعمال اللہ کو یاد رکھنے کے لیے دیے گئے ہیں کہ مومن 24 گھنٹے اللہ کو یاد رکھتا ہوا چلے. یہ اصل مقصد تو ذکر کا یہ ہے کہ اللہ کو یاد رکھنا. فذکرونی اذکرکم، ترجمہ فرمایا ہے کہ تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا. اللہ تو یاد رکھنے کے لیے ہیں. جو اللہ کو یاد رکھے گا وہ اللہ کے احکامات کو بھی یاد رکھے گا, جو اللہ کو بھلائے گا اس کے احکامات کو بھلا دے گا. اس لیے میرے بزرگوں دوستو عزیزوں, ذکر کی دعوت دیں اللہ کا دھیان پیدا کرنے کے لیے, پھر اپنے ہر عمل کو اللہ کے دھیان سے ذکر بناؤ. لیکن اللہ کے دھیان کی مشق نماز میں ہوگی. اللہ کے دھیان کی مشق کہاں ہوگی؟ کہ اللہ کے دھیان کی مشق نماز سے ہوگی, کیونکہ سب سے زیادہ اللہ کے قریب کرنے والا عمل ہے. جو اللہ کے سب سے زیادہ قریب تر کرنے والے عمل میں اللہ کے دھیان سے نہیں ہے, وہ بعد والے اعمال میں اللہ کا دھیان کیسے پیدا کر سکتا ہے؟ اس کو اس کے ذکر میں, اس کو یتیم کا کام آنے میں, اس کو اپنے والدین کا حق ادا کرنے میں کیسے اللہ کا دھیان آ سکتا ہے, جو اللہ کے قریب تر کرنے والے عمل میں بھی اللہ سے غافل ہے. اس لیے نماز کو قرآن میں ذکر بھی کہا ہے اور نماز کو قرآن میں ایمان بھی کہا ہے. فَسَعُوا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ, اور نماز کو قرآن میں ایمان بھی کہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو نماز کی اطاعت پر لے آیا کہ اللہ رب العزت نے ان کی نماز کو ایمان, اس کو ان کی نماز کو ایمان فرمایا. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ, جب صحابہ کرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک محلے میں ظہر کی نماز پڑھ رہے تھے, اس وقت تک قبلہ بیت اللہ کی طرف تحویل نہیں ہوا تھا, تحویل قبلہ اس وقت تک نہیں ہوئی تھی, نماز ہو رہی تھی بیت المقدس کی طرف ظہر کی نماز. نماز پڑھتے پڑھتے نماز کے درمیان حکم آ گیا کہ آپ اپنا چہرہ پھیر لیجئے بیت اللہ کی طرف, کعبے کی طرف. تو آپ نے اور آپ کے صحابہ نے فوراً رخ پھیر لیا. تو یہ تانی ملے کہ اب تک کی نماز کا کیا ہوگا, کہ اب تک کی نماز کا کیا ہوگا؟ تو اللہ نے فرمایا ما کان اللہ لیضیع ایمانکم, کہ اللہ تمہاری نمازوں کو ضائع کرنے والے نہیں ہیں. تو اللہ نے نماز کو ایمان کہا ہے, کہ اتنی یقینی چیز ہے کہ نماز کا نام ایمان. کیوں؟ اس لیے کہ مومن تو پوری اطاعت پر ہے, اس کا کہ اس کی نماز کو بھی ایمان کہہ دیا. اس لیے میرے محترم دوستو, زندگی میں پورا دین لاؤ, پورے دین کی دعوت سے آئے گا. پورا دین پورے دین کی دعوت سے, کامل یقین کی دعوت سے, کامل نماز کی دعوت سے, کہ سارا دین زندگیوں میں یقین کے راستے سے آئے گا. اس لیے سب سے پہلی محنت تو یقین کی ہے, پھر سارے عمل کی طرف بطور یقین کے بلاؤ. ایک عمل کی طرف بلانا ہے بطور عمل کے, ایک عمل کی طرف بلانا بطور یقین کے, کہ بطور یقین کی طرف بلانے والا تو خود اپنے اعتبار سے یقین میں ترقی کرے گا, چاہے اس کے عمل کو دوسرا قبول نہ کرے, چاہے اس کی دعوت دوسرے نہ مانے. ہمیں تو اللہ کے فضل سے ایسی محنت دی گئی ہے کہ اگر اس محنت پر دوسرے راضی تیار نہ ہو تو یہ کہیں کہ اللہ رب العزت محنت کرنے والوں کو محروم نہیں فرمائیں گے, کہ اللہ محنت کرنے والوں کو محروم نہیں فرمائیں گے. ایسی اتنی آسان محنت ہے. لوگ یہ سمجھیں کہ کسی کو دعوت دی اس نے قبول نہ کی, ہماری محنت ضائع ہو گئی؟ ہرگز نہیں. دیکھو یہ طے کر لو کہ دعوت خود میری اپنی ذات کے لیے ہے. جب تک اس محنت کو اپنی ذات کے لیے نہیں یقین کرو گے اس وقت تک اس محنت پر استقامت نہیں ہوگی, کیونکہ جو محنتیں دوسروں کے لیے ہوتی ہیں وہ تو دوسروں کے انکار کے بعد, بلکہ میں صاف عرض کرتا ہوں اس امت کی جو عمومی ذمہ داری تھی بھلائی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا, وہ اس امت میں سے ختم ہی اس لیے ہوا کہ امر معروف اور نہی عن المنکر, بھلائی کا حکم کرنا برائی سے روکنا, اس کو دوسروں کی اصلاح کے لیے سمجھا جاتا رہا. ہم یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ بھلائی کا حکم کرنا برائی سے روکنا یہ خود ہماری اپنی ذات کے لیے ہے, ہاں اس سے دوسروں کو فائدہ ہوگا اس سے انکار نہیں ہے, اس سے انکار نہیں ہے کہ دوسروں کو اس سے فائدہ ہوگا. دیکھو ہر تاجر تجارت اپنی ذات کے لیے کرتا ہے, وہ ڈاکٹر ہو یا وہ کپڑے والا ہو یا وہ سونے چاندی والا ہو, کوئی چیز بیچتا ہو, ہر تاجر ہر ڈاکٹر وہ تجارت اپنے لیے کر رہا ہے, لیکن دوسروں کو بھی اس کی ذات سے نفع ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, کہ اس سے تو اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں کہ جو ہمارے دین کی محنت کریں گے ہم انہیں ہدایت دیں گے, جن پر محنت کر رہے ہیں کہ ان کی قسم میں ہدایت ہے تو ہوگی, ورنہ دائی کی دعوت دائی کو تو مفید ہے چاہے مدعو اس کی دعوت کو قبول نہ کرے. یہ اتنی بڑی خوشخبری ہے, اتنی بڑی خوشخبری ہے یہ کہ دعوت دائی کے لیے مفید ہے چاہے مدعو اس کی دعوت کو قبول نہ کرے. اس لیے قیامت میں وہ انبیاء علیہم السلام جن کی بات کسی نے نہیں مانی, ان کی قوم میں سے ایک نے بھی ان کا اتباع نہیں کیا, وہ انبیاء علیہ السلام بھی قیامت کے دن ان نبیوں کی طرح کامیاب ہوں گے جن کے ساتھ بڑی بڑی امتیں ہیں, جن کا بہت سن اتباع کیا, جن کے ساتھ بڑی بڑی امتیں ہوں گی قیامت میں. یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ اپنی محنت میں ناکام ہو گئے جن کی بات کسی نے نہیں مانی. اس لیے میرے محترم دوست بزرگوں, یہ محنت دائی کی اس کی اپنی ذات کے لیے ہے. اور اتنا اچھا نقطہ علماء نے لکھا ہے, میں اپنی بات ختم کرتا ہوں, اتنا اچھا نقطہ لکھا ہے علماء نے, سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. اس میں ایک اتنی اچھی بات لکھی ہے, تو واقعی اگر سمجھ لیا جاوے تو استقامت کا بہت آسان نسخہ ہے, اسلام پر استقامت کا آسان نسخہ ہے. سواء علیہم, کہ بے فائدہ تو دعوت ان کے لیے ہے جو ایمان لانے والے نہیں ہیں, بے فائدہ ان کے لیے ہے, انذار ڈرانا ان کے لیے بے فائدہ ہے جو ایمان لانے والے نہیں ہیں, کہ آپ ان کو ڈرائیے یا نہ ڈرائیے وہ ایمان نہیں لائیں گے. تو علماء نے لکھا ہے کہ یہاں سواء علیہم فرمایا علی کا نہیں فرمایا, سواء علیہم فرمایا علی کا نہیں, یعنی یہ فرمایا ہے کہ آپ کے لیے بے فائدہ نہیں ہے, نہ ماننے والوں کے لیے بے فائدہ ہے, یعنی بے فائدہ ان کے حق میں ہے, دعوت دینے والوں کے لیے تو دعوت ہر حال میں مفید ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ امت میں سے بھلائی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا اس لیے ختم ہو گیا کہ اس کام کو محض دوسروں کی اصلاح کے لیے سمجھا گیا. نہیں میرے محترم دوستو, بھلائی کا حکم کرنا برائی سے روکنا سب سے پہلے روکنے والی کی اس کی اپنی ذات کے لیے ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم بھلائی کا حکم کریں گے اپنے اندر بھلائیوں پر چلنے کی استعداد پیدا کرنے کے لیے, ہم دوسروں کو منکرات سے روکیں گے اپنے اندر منکرات کی نفرت پیدا کرنے کے لیے. جب یہ محنت دوسروں کے لیے ہوگی تو یا تو مایوسی آئے گی دوسروں کے نہ ماننے کی وجہ سے, یا غصہ پیدا ہوگا برائی سے روکنے والے کے اندر لوگوں کے نہ ماننے کی وجہ سے. اور غصہ اور مایوسی یہ دونوں چیزیں نبیوں سے دور ہوتی ہیں, کیونکہ ایک نبی کے اندر حلم ہوتا ہے اور دوسرے نبی کو اپنی محنت پر بصیرت ہوتی ہے, یقین, وہ مایوس نہیں ہوتے کہ لوگ نہیں مانتے کہ چھوڑ دو, کہ لوگ تعلیم میں نہیں آتے تعلیم چھوڑ دو, گشت نہیں کرتے تو گشت چھوڑ دو, اور لوگ نہیں نکلتے تو کہنا چھوڑ دو, کہ نہیں, کہ محنت تیری اپنی ذات کے لیے ہے, کہ جو محنت تیری اپنی ذات کے لیے ہے اس پر تو قائم رہے گا چاہے لوگ نہ مانے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے محفوظات پڑھ رہا تھا تو اس میں اتنی اچھی بات ملی. حضرت فرماتے ہیں کہ حضرت نے فرمایا ہے کہ میں جس چیز کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہتا تھا میں اس کی دعوت دوسروں کو دیا کرتا تھا. اتنا اچھا اصول اور اتنا آسان کام بنایا کہ جس چیز کو میں اپنے اندر پیدا کرنا چاہتا تھا اس کی دعوت دوسروں کو دیا کرتا تھا, اور جس چیز کو میں نے اپنے اندر سے نکالنا چاہتا تھا اس سے دوسروں کو روکتا تھا. تو منکرات سے روکنا دائی کے اندر منکرات کی نفرت بھی پیدا کرے گا, منکرات سے بچنے کی استعداد بھی پیدا کرے گا, اور معروفات کا حکم دینا دائی کے اندر معروفات پر چلنے کی استعداد پیدا کرے گا. دوسرے مان جائیں ان کے عمل کے اجر میں یہ شریک, اور دوسرے نہ مانیں تو اس کا اپنی ذات کے اعتبار سے اس کو نفع ہونا یہ فائدے سے خالی نہیں ہے, اس کی دعوت مفید ہے اس کے لیے. اس لیے میرے بزرگوں, دوستو, عزیزوں, دعوت نجات کا یقینی سبب ہے. دعوت الی اللہ دائی کی نجات کا یقینی سبب ہے. اس پر جتنا یقین ہوگا, اور کیوں, یہ کوئی دعویٰ نہیں ہے, یعنی کوئی جھوٹا دعویٰ نہیں ہے. قرآن کہتا ہے, ہم یوں سوچتے ہیں کہ اگر ہم یوں سوچتے ہیں کہ جو لوگ بات نہیں مانتے ان کو دعوت دینے سے کیا فائدہ, بلکہ بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ جب انہوں نے نہ ماننے والوں پر محنت کی تو ان کو دعوت سے روکا گیا کہ بھئی آپ ان کو چھوڑ دیجئے, لیکن دائی کی طبیعت میں ساری امت کو سامنے رکھ کر کام کرنا ہوتا ہے. دائی کی طبیعت میں یہ نہیں ہوا کرتا کہ جو اس کی بات مانے اس سے یہ بات کرے. یہ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ساری امت کی نجات چاہتا ہے. نہ ماننے والوں پر بھی اس کی محنت ہوگی, ماننے والوں پر بھی اس کی محنت ہوگی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت ابو طالب پر بھی وہی, ابو ہریرہ پر بھی وہی. آپ کو تو اختیار دیا گیا نا کہ یا رسول اللہ آپ کیا چاہتے ہیں, آپ چاہیں تو ہم ان کو ابھی ختم کر دیں, دو پہاڑ ہیں مکے کے انہیں ملا دیں, درمیان میں جتنی آبادی ہے ساری ختم ہو جائے گی دو پہاڑوں کے درمیان دب کر. جب آپ سے پوچھا گیا کہ ان کو ختم کر دیں تو آپ نے فرمایا کہ نہیں, اگر یہ مانی لائیں گے تو ان کی نسلیں ایمان لائیں گی. کہ نبی جی آپ کو اختیار ہے, چاہے آپ مہلت لے لیں ان کے لیے یا ہلاکت کی اختیار کر لیں ان کے لیے, کہ ہم ان کو ہلاک کریں یا مہلت دیں. تو آپ نے فرمایا کہ میں تو مہلت چاہتا ہوں, مہلت, ہلاکت نہیں چاہتا ان کی, مہلت دے دو ان کو. میرے بزرگ دوستو, عزیزوں, میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ امت یہ دعوت کی محنت نجات کا یقینی سبب ہے. چاہے ایسے لوگوں کو دعوت دی جاوے جن کے لیے اللہ کی طرف سے عذاب مقدر ہو چکا. قرآن میں کہا ہے, وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا إِلَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ. اتنی واضح آیت ہے کہ جب ایسے لوگوں کو دعوت دی گئی جن کے لیے اللہ کی طرف سے عذاب مقدر ہو چکا تھا, اللہ ان کو ہلاک کرنے والے تھے, تو لوگوں نے یہ کہا کہ تم ایسے لوگوں کیوں دعوت دیتے ہو جن کو اللہ ہلاک کرنے والے ہیں. تو انہوں نے دو باتیں کہیں, معذرتا الى ربکم ولعلهم یتقون. کہ ایک تو ہم دعوت اس لیے دے رہے ہیں کہ ہم اپنے رب کے یہاں اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے والے سمجھے جائیں کہ انہوں نے بھی ذمہ داری کو پورا کر دیا. لیکن میرے بزرگ دوستوں یہ بات یاد رکھیو، ذمہ داری لکھ کر دے دینے سے، ایک دفعہ کان میں ڈال دینے سے پوری نہیں ہوتی. تبلیغ اس زمانے میں تبلیغ کا تصور بات کان میں ڈال دینا ہے، حالانکہ تبلیغ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے طریقے پر دعوت کی محنت کرتے کرتے دنیا سے چلا جانا. کیوں؟ اس لیے کہ تبلیغ میں استمرار ہے، تبلیغ میں استمرار ہے. امت کا مزاج یہ بن گیا کہ اگر لکھ کر ٹنگا دیا، میں اپنے یہاں ایک مرتبہ فجر کی نماز کے بعد ایک سفر تھا، تو صبح سویرے ہم نماز پڑھ کر نکلے تو تھوڑے سے فاصلے پر چلے تو ایک بڑا بورڈ لگا ہوا تھا، بہت بڑا بورڈ لگا ہوا تھا. اس بورڈ پر لکھا ہوا تھا نماز قائم کرو، اس بورڈ پر لکھا ہوا تھا نماز قائم کرو، اور نیچے لکھا ہوا تھا ما علینا الا البلاغ. تو میں ساتھیوں سے کہنے لگا، اس کے بورڈ کے نیچے لوگ پڑے سو رہے تھے، گرمی کا زمانہ تھا اور بورڈ لگا ہوا تھا، اس بورڈ کے نیچے لوگ پڑے سو رہے تھے، ادھر سورج نکل رہا تھا. تو میں ساتھیوں سے پوچھنے لگا کہ یہ جو لکھا ہوا ہے نماز قائم کرو، اس لکھے ہوئے سے ان سونے والوں کو کیا فائدہ ہوا؟ دیکھو اس کام کا مقصد، بنیادی مقصد اس کام کا وہ یہ ہے کہ امت میں دین کی دعوت نہج نبوت پر زندہ ہو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات کہنے کے لیے جماعتیں بنا کر بھیجی. یہ کہنا کہ اس زمانے میں مواصلاتی نظام نہیں تھا، اس لیے صحابہ کرام نقل و حرکت میں تھے. اب تو پوری دنیا میں دین کو، اسلام کو پہنچانے کے لیے مختلف قسم کے آلات، مختلف قسم کی مشینیں، مختلف قسم کی چیزیں ترقی کر گئی ہیں. اب تو گھر بیٹھے آپ اپنا دین کا پیغام دنیا کے آخری کنارے تک پہنچا سکتے ہیں. نہیں، مواصلاتی نظام تو اس زمانے سے بھی اچھا تھا. آپ کی جماعت ملکوں میں گئی، آپ نے بادشاہوں کو خط لکھا جماعت کے ساتھ، جماعت کو بھیجا. آپ نے بادشاہوں کو خط لکھا، جماعت خط لے کر گئی، جماعت نے دعوت دی. لیکن مواصلات کا نظام اتنا زبردست تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی ساریہ کو ہدایات دے رہے مدینے سے خطبے کے دوران، یا ساریہ الجبل، یا ساریہ الجبل. خطبہ ہو رہا، لوگ بیٹھے ہوئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ خطبے کے دوران ہی یا ساریہ الجبل ساتھی کہنے لگے کہ امیر المومنین، یہ آپ نے خطبے کے درمیان کیا، کوئی جوڑ نہیں، ساریہ یہاں ہے نہیں؟ کہ نہیں، اللہ نے مجھ سے یہ بات کہلوائی ہے، میری زبان میں جاری ہو گئی، اور ساریہ وہاں اتنی لمبی مسافت کہ مہینے بھر کی مسافت پر آواز پہنچ رہی، بغیر کسی آلے کے، بغیر کسی مشین کے. کہ جب امت نقل و حرکت میں تھی، اللہ رب، کیونکہ آواز کا پہنچانا تو اللہ کا کام ہے نا. ابراہیم علیہ السلام نے یہی تو شکایت کی تھی کہ میری آواز یہاں سے جائے گی کہاں؟ کہ آواز لگانا تمہارا کام ہے، پہنچانا ہمارا کام ہے. آوازیں جب پہنچتی ہیں اپنی جگہ پر، جب ان آوازوں کو پہنچانے کے لیے محنت صحیح ہو جاوے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صحابہ کی نقل و حرکت اس لیے تھی کہ مواصلاتی نظام نہیں تھا. دیکھو میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ ان آلات کے ذریعے اسلامی معلومات تو پھیل سکتی ہیں, اسلام نہیں پھیل سکتا. اسلام تو مسلمان کے اسلام کو لے کر پھر نہیں سے پھیلے گا, اسلام مسلمان کے اسلام کو لے کر پھرنے سے پھیلے گا. اسلام کی معلومات کا پھیل جانا یہ اسلام کا پھیل جانا نہیں ہے. کہ امت جس غفلت میں ہے کہ امت نقل و حرکت کے بغیر امت نہیں جاگ سکتی, اس لیے تبلیغ بات کا پہنچا دینا نہیں ہے, تبلیغ کان میں ڈال دینے کا نام نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, یعنی ایسی حیرت کی بات ہے کہ میں تو ایک بات لکھ کر کہوں کہ ما علینا الا البلاغ, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی زبردست محنت, اتنی کوشش, اتنی اذیتیں, اتنی تکلیفیں, ان سب کے بعد صحابہ سے پوچھ رہے ہیں الا هل بلغت, بھائی بتاؤ تو میں نے پہنچا دیا کہ نہیں. صحابہ کرام نے فرمایا آپ نے پہنچا دیا, آپ نے امانت کا حق ادا کر دیا, آپ نے رسالت کا حق ادا کر دیا. میرے بزرگ دوستو عزیزوں, سب سے بڑا رونا یہ ہے کہ امت کے اندر سے دین نکل گیا اور دین کی محنت میں نہج نبوت نکل گیا. اس کام کا حضرت فرماتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ ابھی تو امت میں محنت نبوت والی محنت کو زندہ کرنے کے لیے ہو رہی ہے, کہ جو نقل و حرکت دین کو قائم کرنے کی بنیاد پر امت کی تھی وہ نقل و حرکت ختم ہو گئی. کہ جب وہ نقل و حرکت ختم ہو گئی تو پھر امت میں دین باقی نہیں رہ سکتا, چاہے امت کو دین کی معلومات ہو. اس لیے میرے محترم دوستو بزرگوں, دعوت کو عرض کر رہا تھا کہ دعوت نجات کا یقینی سبب ہے. تو جب دعوت دی گئی ایسے لوگوں کو جن کو اللہ ہلاک کرنے والے تھے, تو لوگوں بعض لوگوں نے یہ کہا لم تعزونا, کیوں 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 دعوت دیتے ہو ایسے لوگوں کو جن کو اللہ ہلاک کرنے والے ہیں. قالوا معذرتن الى ربکم, کہ ایک وجہ ہمارے دعوت دینے کی یہ ہے کہ ہم اپنے رب کے یہاں اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے والے سمجھے جائیں, اور دوسری بات دعوت دینے کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں ایسے لوگوں کے بھی تقوی پر آنے کی امید ہے. ولعلہم یتقون فلما نسوا ما ذکروا به, جب انہوں نے اللہ کے حکموں کو جھٹلایا اور اس کو بھلایا, انجینا الذین ینہون عن السوء, تو ہم نے ان لوگوں کو نجات دے دی جو دوسروں کو برائی سے روکا کرتے تھے. کتنی آسان بات ہے اور کتنی واضح بات ہے اس کام کے ذریعے نجات ہونے کے لیے. اس لیے میرے بزرگوں دوستو, دعوت اللہ اس کے خاص دو فائدے ہیں. سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ داعی کا یقین اس دعوت سے بدلے گا, دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ماحول بدلے گا. اس لیے اپنے یقینوں کو بدل لیں اور ساری امت میں پورے دین کو قائم کرنے کے لیے اس کی ذمہ داری ساری امت کی ہے, کیونکہ یہ امت ہے اور قانت ہے. دو فائدے دعوت کے ہوں گے, دعوت سے دعوت دینے والوں کا یقین بدلے گا, باہر کا ماحول بدلے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے اسلام لانے کے واقعات پڑھا کرو, حیات الصحابہ دیکھا کرو, حیات الصحابہ دیکھو. میں اس لیے عرض کر رہا فضائل اعمال سے اعمال کا شوق اور اعمال کے اندر احتساب پیدا ہوگا. مولانا صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثیں جمع فرمائی ہیں 6 نمبروں پر, ان سے 6 نمبروں کی حقیقت کھلے گی. اور حیات الصحابہ کا انفرادی مطالعہ کیا کرو, اس سے مزاج بنے گا دعوت کا. صحابہ کے دعوت دینے کے قصے پڑھو. حضرت فرماتے تھے جتنی امت میں دعوت عام ہوگی اسباب ہدایت عام ہوں گے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حیات الصحابہ میں
یعنی صحابہ کا طرز دعوت اور صحابہ کی دعوت سے کس طرح صبح سے شام تک ماحول بدلے ہیں. بامن صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر اپنی قوم کو دعوت دی, صبح سے شام تک قوم نے اسلام قبول کیا, کلمہ پڑھا, نماز سیکھی, اذانیں ہونے لگی, مسجد بن گئی, جماعت کی نماز ہونے لگی. کب سے کب تک؟ صبح سے شام تک. نہ چلے, نہ چار مہینے سال کچھ نہیں لگا ان میں, صبح سے شام تک. کہ دعوت, کہ دعوت سے امت میں اسباب ہدایت بڑھیں گے, اور دعوت اگر امت میں سے نکل گئی تو گمراہی کے اسباب بڑھیں گے. اس لیے میرے بزرگ دوستو, اس بات کا یقین کرو کہ ارتداد کا کوئی حل نہیں سوائے دعوت الی اللہ کے, ورنہ معاشرتی ارتداد, پھر ذہنی ارتداد, پھر قلبی ارتداد, یہ تین درجے ہیں ارتداد کے. امت معاشرتی طور پر تو اکثریت مرتد ہے, یہ غیروں کے طریقے محبوب ہو گئے ہیں, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے معیوب ہو گئے, معیوب. ایک مسلمان کو ایک سنت پر عمل کرنے سے شرم آنے لگی ہے. کیوں؟ کہ ایسے ماحول میں ہے اور ایسے معاشرے میں ہے کہ وہ خود کہتا ہے کہ ہاں یہ سنت ہے مگر میں کیا کروں. میرے بزرگ دوستو, جب امت اپنے دین کی دعوت نہیں دے گی, امت کے اندر تبدیلی مذہب کا فتنہ پیدا ہوگا. کہ جب دین کی دعوت نہیں دے گی, اس کو اپنا دین ہلکا اور دوسروں کا دین بھلا لگے گا. تبدیلی مذہب امت میں اس لیے پیدا ہوئی ہے کہ امت نے اپنے دین کی دعوت چھوڑ دی, کہ امت کے اندر تبدیلی مذہب دعوت کے چھوٹنے سے پیدا ہوگی. کہ یہ مرض امت میں آیا ہے دعوت کے چھوٹنے سے, کہ جب امت اپنے دین کی دعوت چھوڑ دے گی تو امت میں ارتداد اور امت میں تبدیلی مذہب, اور بلکہ امت, میں عرض کیا کہ امت اپنے دین پر چلنے سے شرماوے گی کہ ہم اصل میں ایسے ماحول کے رہنے والے ہیں کہ ہمارے لیے سنت پر عمل کرنا مشکل ہے. کہ جن کا سنتوں پر عمل کرنا مشکل ہے, انہیں غیروں سے چھانٹنا بھی مشکل ہے, ان کو غیروں سے چھانٹنا بھی مشکل ہے جن کا سنتوں پر عمل کرنا مشکل ہے. اس لیے میرے بزرگ دوستو, دعوت الی اللہ یہ ماحول کو بدل دے گی. دیکھو صحابہ کے واقعات پڑھو. ایک صحابی چرواہے, ایک آدمی چرواہا بکریاں چرا رہا تھا, اچانک ایک بھیڑیے نے اس کی بکری پر حملہ کر لیا. تو چرواہا ذرا ہوشیار نکلا, اس نے دوڑ کر اپنی بکری کو بھیڑیے سے چھڑا لیا. تو بھیڑیے کو اللہ نے انسانی زبان میں بات کرنے کی قدرت دی. بھیڑیے نے انسانی زبان میں یہ کہا کہ اللہ نے مجھے رزق دیا تھا, تم نے مجھ سے چھین لیا. اللہ نے مجھے جس دیا تھا تم نے چھین لیا. تو وہ یہ کہنے لگا چرواہا کہ ارے تعجب کی بات, بھیڑیا انسانی زبان میں بات کر رہا ہے. بھیڑیے نے کہا نہیں, یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے, میں تمہیں اس سے اچھی بات بتاؤں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں ہیں اور نبیوں کے واقعات سنا رہے ہیں. کیا کہا؟ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ مدینے میں. اور کیا سنا رہے ہیں؟ نبیوں کے واقعات سنا رہے. چنانچہ یہ اس بھیڑیے کی دعوت پر, میں صاف عرض کرتا ہوں, اس بھیڑیے کی دعوت پر اس چرواہے نے اپنی ساری بکریوں کو ہکایا مدینے کی طرف. یہیں سے سفر شروع ہو گیا نقد. ہاں, دعوت اتنی مؤثر ہے کہ بکریوں کو ٹھکانے لگا دیتا میں کہ نہیں چلو, سیدھا مدینے گیا اور بکریوں کو وہاں ایک جگہ چھوڑا, اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوئے اور اسلام قبول کیا, سارا قصہ سنایا, آپ نے سارے صحابہ کو جمع فرما لیا, اعلان ہو گیا صلاۃ جامعہ, سب کو جمع فرمایا
اور سب کو جمع کر کے فرمایا اس چرواہے سے کہ ان کو سناؤ کیا ہوا. تو چرواہے نے سارا قصہ سنایا. آپ نے فرمایا کہ اس بھیڑیے نے سچ کہا ہے کہ اللہ نے اس بھیڑیے سے سچی دعوت دلوائی کہ بھیڑیے نے سچ کہا ہے. روایت میں اسی طرح کہ بھیڑیے نے سچ کہا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور میں پچھلے نبی کی خبر سنا رہا ہوں امت کو. تو میرے محترم دوستوں, جتنی امت میں دعوت عام ہوگی کہ امت, دیکھو دعوت تو ارتداد کے دروازوں کو بند کر دے گی. اس لیے اس امت کی ذمہ داری انفرادی نہیں ہے, اس امت کی ذمہ داری اجتماعی ہے. اس امت کی ذمہ داری اجتماعی ہے. جتنی امت دعوت کی نسبت پر حرکت میں رہے گی, جب تک حرکت میں رہے گی کہ یہ امت بالکل جاری پانی کی طرح ہے. کیسے؟ جاری پانی. جاری پانی دیکھا نا کہ جاری پانی میں کتنی چاہے غلاظت گرے اور جتنی چاہے گندگی گرے, کہ جاری پانی اس گندگی کو بھی پاک کرے گا, اس گندگی کو غائب کر دے گا. یہ گندگی غائب ہو جائے گی, یہ جاری پانی ہے. بالکل یہ امت اگر اس طرح دین کی دعوت کی نسبت پر حرکت میں رہی پانی کی طرح, تو پھر اس کے سارے اوصاف پانی کی طرح ہوں گے. یہ امت پاک رہے گی, یہ دوسروں کو بھی پاک کرے گی. لیکن اگر اس امت میں جمود آ گیا, اس امت میں ٹھہراؤ پیدا ہوا, دین کی نسبت پر اس امت کی نقل و حرکت ختم ہو گئی, تو پھر میرے محترم دوستو جو گندگی اسباب کے یقین کی, آخرت سے غفلت کی, اعمال سے جو ہے اعمال سے اعراض کی, اللہ کے حکموں کو توڑنے کی اور معاملات کی خرابی کی, جتنی گندگی امت میں گریں گی یہ ساری گندگیاں اس امت کو بھی ناپاک کریں گی اور جو ان سے پاکی حاصل کرنا چاہے گا اس کو بھی ناپاک کر دیں گی. کہ امت گمراہ ہوگی, گمراہی کا ذریعہ بنے گی. اگر دعوت پر آ گئی تو ہدایت پر آئے گی, ہدایت کا ذریعہ بنے گی. اس لیے دو امت کی ذمہ داریاں ہیں, کیونکہ یہ امت ہے اور قانت ہے. امت ہے اور کیا ہے؟ قانت. ہاں, ایک مرتبہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی نے فرمایا, ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا وما کان من المشرکین. یہ آیت تھی, اس آیت کو پڑھا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی نے, ان معاذ بن جبل کان امتا قانتا. آیت ہے, ان ابراہیم کان امتا قانتا. عبداللہ ابن مسعود نے پڑھا, ان معاذ ابن جبل کان امتا قانتا. تو ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کہا کہ جی آیت آپ نے غلط پڑھ دی ہے, ان ابراہیم کان امتا قانتا ہے, ان معاذ ابن جبل. تو عبداللہ ابن مسعود نے آیت دوبارہ پڑھی, ان معاذ ابن جبل کان امتا قانتا للہ حنیفا. تو عبداللہ ابن مسعود, تو وہ صاحب کہنے لگے, فرمایا ابن نوفل کہ آپ تو اس آیت کو بالارادہ پڑھ رہے ہیں اس طرح, میں تو سمجھا گیا غلطی سے پڑھ دیا ہوگا. فرمایا, فرما تجھے خبر ہے کہ امت کسے کہتے ہیں, قانت کسے کہتے ہیں؟ امت کسے کہتے ہیں, قانت کسے کہتے ہیں, تجھے خبر ہے؟ پھر یہ فرمایا کہ امت کہتے ہیں جو دوسروں کو دین سکھلاوے, اور قانت اس کو کہتے ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کی پوری پوری اطاعت کرے, اللہ کے رسول کی پوری پوری اطاعت کرے وہ قانت ہے. جو امت کو دین سکھلاوے وہ امت ہے. اس لیے دو کام ہمارے ذمے ہیں, جو ہمیں آتا ہے دوسروں کو پہنچاویں, جو ہمیں آتا ہے اس پر دوسروں کو لاویں. اس اعتبار سے یہ ساری امت ذمہ دار ہے, اور قانت کہ ہم میں سے ہر آدمی خود اللہ کے رسول کی اطاعت کرے. تو یہ امت ہے, یہ امت قانت ہے, کہ ہمارے ذمے دو کام ہیں, ایک اپنی ذات سے اللہ کے رسول کی اطاعت, اور دوسرا کام یہ ہے کہ ہم جو ہمیں آتا ہے ہم امت کو سکھلاویں, پہنچاویں. میرا عزیز دوست اور بزرگو, دیکھو اس کام کی عمومیت اس میں ہے یہ اس کام کی عمومیت کی وجہ ہے کہ دعوت کو، اس محنت کو کسی استعداد پر، کسی صلاحیت پر، یہاں تک کہ علم پر اور عمل پر بھی موقوف نہیں کیا. کہ آپ کامل عالم ہو تو دعوت دے، اگر آپ عالم نہیں ہیں دعوت نہ دیں، اگر آپ عمل کرنے والے ہیں تو دعوت دیں، اگر آپ خود عمل نہیں کرتے تو دوسروں کو نہ کہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ عمل نہ کرنے کے باوجود دعوت کی ذمہ داری اتنی ہے، اور علم نہ ہونے کے باوجود دوسروں کو دین پر آمادہ کرنے کی ذمہ داری اتنی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دوسروں کو دعوت دینے کے لیے کامل العلم ہونا شرط نہیں ہے. ہاں، فتویٰ دینے کے لیے، مسئلہ بتانے کے لیے، تفسیر کرنے کے لیے بے شک کامل علم ہونا چاہیے، لیکن دوسروں کو خیر پر آمادہ کرنے کے لیے، کہ یہ تو ہر امتی کا کام ہے، وہ چاہے علم والا ہو یا نہ ہو، وہ چاہے عمل کرتا ہو یا نہ کرتا ہو. کتنی آسان، اس کام میں کتنی عمومیت ہے، کہ یہ نہیں کہا کہ جو عمل کرے وہی دعوت دے. بلغوا عنی ولو آیہ، اگر آپ کو ایک آیت بھی آتی ہے تو آپ کے ذمے اس کو پہنچا دینا ہے، کیونکہ بہت سے تیرے پیچھے وہ ہیں جن کو یہ بھی نہیں آتا. تم میں سے جتنے حاضر ہیں، تمہیں جتنے حاضر ہیں وہ غائب کو پہنچا دیں. کتنا پہنچا دیں؟ کہ جتنا تمہیں آتا ہے اتنا پہنچا دو. ایک مشکل یہ ہے کہ جب کوئی آدمی کسی کو کسی برائی سے روکتا ہے، یا کوئی آدمی کسی کو کسی بھلائی کا حکم کرتا ہے، تو ہم سب سے پہلے یہ کہتے ہیں کہ پہلے آپ عمل کیجئے پھر دعوت دیجئے. اور اتنا ہی نہیں، اس پر یہ بھی، لما تقولون ما لا تفعلون، کہ بھائی جس کام کو تم کرتے نہیں ہو اسے کہتے کیوں ہو؟ حالانکہ نہ آیت کا یہ ترجمہ ہے، نہ آیت کا یہ مفہوم ہے، نہ آیت کا یہ مقصد ہے کہ جس کام کو آپ کرتے نہیں اس کو آپ کہیں مت. حالانکہ یہ آیت تھی قتال سے متعلق، کہ تم اس بات کو کہا کیوں کرتے تھے؟ تم قتال کا حکم آنے سے پہلے کہا کیوں کرتے تھے؟ کہ ہم قتال کریں گے، اب حکم آنے کے بعد کرتے نہیں ہو، یہ تھا مطلب آیت کا. لما تقولون، پہلے کہا کیوں کرتے تھے کہ ہم ایسا کریں گے؟ مالا تفعلون، جسے حکم آنے کے بعد کرتے نہیں ہو. ہم نے کیا مطلب نکالا؟ کہ جو آدمی عمل نہ کرے وہ دعوت نہ دے. عمل نہ کرنا دعوت سے نہیں روکتا، کسی کا عمل نہ کرنا اس کو دعوت سے نہیں روکتا. کیوں؟ اس لیے کہ دعوت دینا تو خود عمل کرنے کے لیے ہے. شیطان نے عمل والا بننے سے روکنے کے لیے دعوت سے روکا ہوا ہے کہ تم دعوت نہ دو کیونکہ تم عمل نہیں کرتے. اسے خبر ہے کہ اگر یہ دعوت دے گا تو یہ خود ہی عمل والا بنے گا، اتنا ہی نہیں بلکہ دوسروں کی ہدایت کا بھی ذریعہ بن جائے گا. اس لیے شیطان نے اس کو دعوت سے یہ کہہ کر روک دیا کہ پہلے تم خود عمل کرو پھر دعوت دوسروں کو دینا. میرے بزرگ دوستو عزیزو، اس کام میں اتنی عمومیت ہے کہ عمل نہ کرنے والا بھی اور عمل کرنے والا بھی سب دعوت دیں گے. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ دعوت دینے والے کو عمل بھی کرنا چاہیے، لیکن یہ کہنا کہ جو عمل نہ کرے دعوت نہ دے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ کہنا، بات کریں، علیکم انفسکم، اپنا اپنا فکر کرو، دوسروں کو چھوڑ دو. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آیت کے اس مفہوم کے خلاف مستقل خطبہ ہے. کیوں؟ کہ یہ خطبہ وہ دے گا نا جس سے امت کے دین کا نقصان برداشت نہیں ہو سکتا. کہ اپنا اپنا فکر کرو، دوسروں کو چھوڑ دو، کہ اس آیت کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے،
بلکہ علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم. اس کا مطلب یہ نکالنا کہ اپنا اپنا فکر کرو, دوسروں کو چھوڑ دو. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آیت کے اس مفہوم کے خلاف خطبہ ہے کہ ہرگز اس آیت کا مطلب یہ نہیں ہے. فرمایا اے لوگو تم اس آیت کا مطلب غلط نکالتے ہو, اس آیت کا مطلب تم غلط نکالتے ہو کہ اپنا اپنا فکر کرو دوسروں کو چھوڑ دو. کہ جو آدمی اپنا دین بچانے کے لیے دوسروں کی بے دینی کی طرح دوسروں کی بے دینی کی فکر نہیں کرے گا, اپنا دین بچانے کے لیے دوسروں کی بے دینی کی فکر نہیں کرے گا کہ اس کی بے دینی اس کو بھی نہیں چھوڑے گی. ہاں کیوں؟ اس لیے کہ اگر پڑوس کے گھر میں آگ لگے تو لوگ کیا کریں گے کہ تو پڑوس کے گھر میں لگی ہے, ہمارے گھر میں نہیں لگی ہے. کیوں بھائی ایسا ہوگا کہ نہیں, پڑوس کی آگ بجھائیں گے چاہے وہ پڑوسی دشمن کیوں نہ ہو, یہ پڑوس کی آگ بجھانی ہے. کیوں؟ کہ برابر میرا گھر ہے. کہ بھائی وہ تو تمہارے دشمن کا گھر تھا, تو دشمن کے گھر کی آگ بجھا رہے, کہ میں تو اپنا گھر بچانے کے لیے بجھا رہا ہوں, میں تو اپنا گھر بچانے کے لیے بجھا رہا ہوں. اس لیے میرے محترم دوستوں, اس امت میں دین قائم رہے گا جب امت میں دین اجتماعی طور پر دین ہو, اجتماعی طور پر دین کی محنت ہو, تب تو امت میں دین قائم رہے گا. اس لیے دائی کی صفت ہے کہ دائی دین کا نقصان برداشت نہیں کر سکتا, یہ دائی کی صفت ہے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے اللہ نے ارتداد کے راستے بند کر دیے, اور جن میں جزوی ارتداد آیا تھا کہ زکوٰۃ نہیں دیں گے کہ وہ واپس ہو گئے. کیوں؟ کہ آپ کا ارادہ یہ تھا کہ اگر زکوٰۃ کی رسی بھی نہیں ادا کی جائے گی تو اس کے لیے قتال کروں گا. اینقص الدین وانا حی, کہ یہ تو دائی کی صفت ہے, یہ تو اس کے اندر کا تقاضا ہے کہ دین کا نقصان ہو, ابوبکر زندہ رہے کہ یہ نہیں ہوگا. امت کے اندر سے دین کے نقصان کا احساس اس لیے ختم ہو گیا کہ امت نے دین پر جان و مال لگانا چھوڑ دیا. یہ تو انسان کی فطرت ہے کہ جس چیز میں اس کے جان و مال لگے گا یہ اس کے نقصان کو برداشت نہیں کرے گا, انسان کا مزاج ہے. اس کا کارخانہ ہے, اس کی دکان ہے جی, اگر کوئی کہہ دیا کہ آگ لگ گئی, برداشت نہیں کرے گا, کیونکہ اس پر جان و مال لگا ہے. جب امت کا جان و مال دین پر لگے گا تو امت کے اندر دین کے نقصان کو برداشت نہ کرنے کی استعداد پیدا ہوگی, کہ یہ استعداد پھر اللہ رب العزت ایسے لوگوں سے اپنے دین کو قائم کر کے اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو نوازیں گے. اس لیے میرے دوستو عزیز و بزرگوں, باوجود عمل نہ کرنے کے دعوت دینا, کیونکہ یہ کام عام ہے, عمومیت ہے اس کام میں, اس لیے اس کے لیے ارادے فرمانے ہیں, اس کے لیے نیتیں کرنی ہیں, اپنے ارادوں کو اس کے لیے بدلنا ہے اور اس کام کو مقصد بنا کر کرنا ہے. اس کام کو مقصد بنا کر کرنا ہے, اس کے لیے ہمت کر کے فرماؤ, اپنی زندگیوں کے ارادے فرماؤ, سال سال کے ارادے فرماؤ, چار چار مہینے کے ارادے فرماؤ.
جی بھائی,
نہیں, اپنے ارادے بدلو
بھائی. جماعتوں کی صورت میں بھی فرمائے,
جماعتوں کی صورت میں فرمائے.
چھ دسمبر سن 2003, حضرت مولانا سعد کاندھلوی صاحب انڈیا والے بعد نماز فجر بیان فرما رہے ہیں. تیار کردہ علمی کیسٹ گھر, کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لے. علمی کیسٹ گھر, دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا, بالمقابل مدنی مسجد, پڈل بی ایریا, کراچی. فون نمبر 6378013.